السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے. آج ہم قصص الانبیاء میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے تلاوت سن لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف کی شروع کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جیسے کہ تلاوت سے ہی آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ احسن القصص میں شمار ہوتا ہے, یعنی سب سے بہترین قصہ, قصوں میں سب سے بہترین قصہ, سب سے احسن قصص. تو آج ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے سے. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنی الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے ایک ہی صورت میں بیان کر دیا ہے, جیسے کہ اکثر انبیاء کا جو ذکر ہے وہ ڈفرینٹ صورتوں میں ہم کو ملتا ہے, لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے الحمدللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں یہ واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے یا بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا, ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے والد نے کہا, بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا ہے. تمہارا رب تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب فرمائے گا اور تمہیں ان باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تمہارے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تمہارے بزرگوں ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے. یقیناً تمہارا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. تلاوت یہاں تک کی گئی تھی آپ کے سامنے آیت نمبر 9 تک. اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. والد نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، نہنو اسبہ کا لفظ بار بار آیا ہے، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی حرکت جتاؤ گے، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ابھی تک یہیں ترجمہ لیتے ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ترجمہ آگے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، جیسے کہ ہم نے فرسٹ ڈے بھی اس پر ڈسکشن کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم قصص الانبیاء کا سیشن شروع کر رہے تھے، کہ قصہ یعنی کسی چیز کے پیچھے چلنا، یعنی کوئی ایسی چیز سنانا جو ایک کے بعد ایک درپیش یا پیش آئے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو، یعنی خود یوسف علیہ السلام کے قصے کو، احسن القصص کہا ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم کئی بار یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ سب سے عزت والا پرسن یا سب سے عزت والے کون ہیں، تب آپ نے فرمایا تھا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ہے نا؟ یہ حدیث ہم بارہا پڑھ چکے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو یہود تھے دراصل وہ کفار مکہ کو اس طرح سے بہکانے پر اتر آئے کہ تم جا کر رسول اکرم سے سوال پوچھو. تین سوال پوچھنے کا انہوں نے کہا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے نبی تھے، اور آپ جانتے تھے کہ آپ کے اوپر وحی آ رہی ہے الحمدللہ. تو کفار مکہ نے کوئی ایسا حربہ استعمال کرنا چاہا اور اس کے دلوں نے جا کر اہل کتاب سے مشورہ لیا، یعنی یہود سے. اب یہود تو آپ جانتے ہیں بہت ہی چالاک اور عیار قوم ہیں. انہوں نے کہا، اچھا ان سے تین سوال پوچھو، اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو یہ جواب دے دیں گے، ورنہ یہ بات کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اہل کتاب کے علاوہ یہ باتیں کوئی نہیں جانتا تھا. اور وہ تین سوالات کیا تھے؟ کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، اصحاب الکہف کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھا، یا اس کا کیا معاملہ تھا. یہ تین سوالات تھے. اب جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یہود کے کہنے پر یہ تین سوالات پوچھے، تو رسول اکرم نے کہا کہ ہاں میں کل بتا دوں گا. آپ کو یقین تھا کہ وہی آ جائے گی اور آپ کو جبریل امین آ کر بتا دیں گے، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور وہی نہیں آئی. ایک دو تین چار پانچ چھ دن گزر گئے، کہا جاتے 15 دن تک کہ وہی نہیں آئی، اور کفار مکہ کو مزید اور سقرے کسنے کا موقع مل گیا، اور وہ اور آپ کا مذاق اڑانے لگے اور آپ پر الزامات دھرنے لگے. تب ایک ہی یعنی ایک سٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسن القصص بیان کر دیا کہ یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا مصر جانے کا کیا واقعہ تھا، یہ کس بنا پر وہ مصر پہنچے تھے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعہ ایک ہی قصے میں بیان کر دیا، اور قصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنریشن ٹو جنریشن، میں کہوں پھر آگے میرے بچے کہیں، پھر آگے ان کے بچے، پھر آگے ان کے بچے، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ وہاں پر غیر عارف تھا، یعنی وہاں کے لوگوں کو بالکل معلومات نہیں کس کی، یعنی جو عرب کے لوگ تھے، مشرقین عرب کو یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام ان سارے واقعات کی کوئی خبر نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن اہل کتاب میں عام تھے، تو اس لیے یہود نے کہا تھا کہ تم جا کر یہ والا سوال پوچھو، اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو سچ بتا دیں گے۔ پھر جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ اس کی تفصیل سے واقف نہیں تھے، یعنی آپ کو نہیں معلوم تھا، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے پر ان لوگوں کو بتائی، آپ کو اس سے پہلے اس کی معلومات نہیں تھی۔ جس کی سورہ ہود میں ہم 6 نبیوں کا ذکر پڑھتے ہیں، عرب ان کو جانتے تھے، وہاں سے آتے جاتے وہ قوم عاد، قوم سمود کے پاس سے گزرے تھے، ایون قوم شعیب کو بھی وہ جانتے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی جانتے تھے، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے ناواقف تھے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وضاحت اور اختصار دونوں، یعنی دیکھا جائے تو یعنی یہ ایک ہی سورے میں اتنی پوری ڈیٹیل یہاں پر آ گئی ہے، اور پوری وہ جو یوسف علیہ السلام کی یعنی قصہ تھا، کہانی تھی، وہ سب اس میں شامل ہو گیا الحمدللہ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹے سے علاقے سے، کنعان سے، اللہ تعالیٰ ان کو مصر، اتنے بڑے شہر، اتنے بڑے ملک میں لے کر گیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے راستے آسان کیے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے ناپسندیدہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے لیے ہم اس کو نقصان دہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہی ہمارے لیے فائدہ کا سبب بن جاتی ہے۔ یہاں پر ہم کو یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ جو جواب تھا، دراصل یہودیوں کے سوال کا جواب تھا، تو یہاں پر مصر کا ذکر آیا ہے، کوئی اور سٹی کا یا کسی اور چیز کا ذکر یا کوئی اور کنٹری کا ذکر نہیں آیا ہے، صرف جگہ کا نام مصر آیا ہے۔ بہت ہی پاورفل اسٹوری ہے، اور یہ اسلامک سائیکالوجی کو اصل میں ڈسکس کرتی ہے، یعنی سبحان اللہ، یعنی اگر ہم قرآن سے سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر لوگوں کے رویے، سوچ، تجزیہ ہے اصل میں لوگوں کا، یہاں کردار کو ڈسکس کیا گیا ہے، رویوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اخلاق کو ڈسکس کیا گیا ہے، پرسنالٹی ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی بہت ہی سبحان اللہ، بہت ہی بہترین ایک معلومات ہے ہمارے لیے، اس میں بہت سبق ہے۔ اور جو قصے ہیں قرآن عربی، قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں اور جو اسپیشلی عربی میں بیان کیے گئے ہیں، تو ہر لفظ میں اپنا ایک الگ معجزہ ہے، یعنی ہر لفظ قرآن کا ایک معجزہ رکھتا ہے سبحان اللہ، ہر دور کے لیے، تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ آئیے ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور اس میں اہم کردار کون کون سے ہوں گے، اور ایسا سبق جو ہمیں ایکٹیو کر دے، جو ہمیں موو کرنے پر مجبور کر دے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بلا وجہ کی تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ اچھا وہ بڑا بھائی کون تھا، چھوٹا بھائی کون تھا، وہ عورت ایسی تھی، وہ مسلمان ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی، اس کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی، وہ عزیز مصر کون تھا، نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے دیکھا کتنے بس اہم اہم باتیں ہمیں بتائی ہیں، کہ کاروان والا آدمی، منسٹر کی وائف، منسٹر کے گھر کا وہ آدمی جس نے قمیض کا کہا، بھائیوں کی ڈیٹیل نہیں، ہمیں صرف پرسنالٹی بتائی گئی ہے، ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے کہ اچھا یہ سب تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کا کردار یہاں پر آیا ہے، جمین کردار تھے، لیکن اصل ان کا رویہ کیا تھا اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، کہ ان کا کردار کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا۔ تو لہٰذا اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ، بہت ہی پاورفل قصہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے قرآن میں۔ سب سے پہلے تو اس کتاب کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، سبحان اللہ، یعنی ایون عربی زبان میں نازل کیا اللہ تعالی نے تو اس وجہ سے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس میں اتنی سبب پوشیدہ ہے ہمارے لیے. یعنی عربی زبان اتنی رچ لینگویج ہے, اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ ہر دور کے لوگ اس سے, یعنی جو قرآن ہے اس کے معجزات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اور یہ پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا, علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. تو قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ لوگ سمجھ سکیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یعنی عربی زبان دراصل یہ اپنے اندر اتنے معنی پوشیدہ رکھتی ہے کہ جو ایک عام شخص سمجھ ہی نہیں سکتا. اور اسی طرح دیکھیں کہ یعنی قرآن, اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوگے. اور عربی زبان یہ ایک اعجاز ہے عربی زبان کا, یعنی یہ زبان اپنی اصل حیثیت میں آج تک موجود ہے. باقی تمام لینگویجز 100 یعنی 100 سال کے بعد چینج ہو جاتے ہیں, لیکن سبحان اللہ عربی زبان ابھی تک جیسی کی ویسی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں بھی رسول اکرم کے زمانے کے کوئی لوگ آ جائیں, یعنی اگر رسول اکرم کے دادا ہی آج آ جائیں, تو وہ دیکھیں گے کہ ان کو عربی سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. یعنی آج کی عربی اور اس زمانے کی عربی سیم ہی تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اصل میں. باقی دوسری تمام لینگویجز, آپ اردو کو دیکھ لیجئے, اردو لینگویج آپ دیکھیں کہ 100 سال پہلے کیسے لکھی جاتی تھی. آپ خود ڈپٹی نذیر احمد کے جو قرآن کا ترجمہ ہے یا ان کے جو ناولز ہیں آپ اٹھا کر دیکھیے, وہ جو ڈپٹی نذیر احمد کی جو اردو تھی, جو اس زمانے کے اردو کے بابا سمجھے جاتے تھے سمجھے, تو ان کی اردو دیکھ لیجئے اور آج کی اردو دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے. شیکسپیئر کی انگلش دیکھ لیجئے اور آج کی انگلش دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے. ہر زبان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ 100 سال میں چینج ہو جاتی ہے, لیکن سبحان اللہ عربی زبان چینج نہیں ہوئی. تو اس صورت میں ہم ڈفرینٹ پرسنالٹیز کا مشاہدہ کریں گے, کردار ہمیں پتہ چلیں گے, معاملات کیسے ہوتے ہیں وہ پتہ چلیں گے. اور اس کو احسن القصص اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ہمارے لیے سبق رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس قصے سے ہم سبق حاصل کر سکیں. سب سے پہلی بات کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں. خوابوں کا ذکر اس میں آپ کو ملے گا, خواب کا ذکر بہت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوابوں کی تعبیر سمجھائے گا. اور خواب دراصل یعنی یہ ایک انسانی نفسیاتی فیکٹ ہے اصل میں, کہ انسان خوابوں پر بہت توجہ دیتا ہے. حالانکہ ہمارا دین خوابوں اور کشف و کرامات پر نہیں ہے, یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے خواب کی حقیقت اپنی جگہ ہے. اور خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں, سچے خواب بھی ہوتے ہیں, جو دن بھر کی ہماری جو تمام مصروفیت ہوتی ہے وہ بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ شیطان کی طرف سے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں, یہ برے خواب بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا خوابوں کا یہاں پر ہم کو ذکر ملے گا. تو وہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے آ کر کہتے کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے, اور کیا دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں, اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں ان کے والد نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. اب یہاں پر سب سے پہلے ہی اس قصے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے سیکھنے کو, کہ سارے خواب سنانے والے نہیں ہوتے. اور یہاں پر 11 ستاروں کا ذکر ہے. ہم نے کل یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹوں کا پڑھا تھا کہ کتنے بیٹے تھے ان کے, 12 بیٹے تھے جی. تو 11 ستارے ہیں, کیونکہ یوسف علیہ السلام ملا کر 12 ہو جائیں گے. تو 11 ستارے ہیں جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں خواب کیسے پورا آخر میں جب ہم پڑھیں گے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے خاندان والوں کو مجھ سے بلا لیا, تو پھر اس وقت انہوں نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا تھا. اور آپ دیکھیں سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں جائز تھا, لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے رسول اکرم نے کسی کو بھی جھک کر سلام کرنے سے بھی ایون منع کیا ہے, نہیں چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, ان کو جھک کر سلام نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا یہاں پر ایک اور اہم بات کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے اپنے اندر باریکی رکھتے ہیں کہ یہاں پر جب انہوں نے اپنے والد کو اپنے خواب کا ذکر, یعنی اپنے خواب کا قصہ سنایا, تو انہوں نے کہا کہ لا تقصص رؤیا کا الا اخوتی کا, یہاں پر بھی تقصص کا ہی لفظ آیا ہے, قصے سے ہی نکلا ہے. تقصص نہ تو اپنا قصہ بیان کرنا اپنے خواب میں جو تو نے دیکھا ہے اپنے بھائیوں کو. فیقیدو لکا قیدا, یہاں پر قید کا لفظ آیا ہے. اب دیکھیں مکر کا لفظ نہیں آیا. قرآن میں ہم دیکھ لیں کہ جب انبیاء کے خلاف جو لوگوں نے چالیں چلی ان کے لیے مکر کا لفظ آتا ہے, ہے نا, یعنی انہوں نے بہت خطرناک چالیں چلی, نقصان ہی پہنچانا چاہا. لیکن قید کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا, اس میں بھی ایک باریکی ہے. قید کے معنی دراصل ہوتے ہیں فَيَكِيدُونَ كَيْدًا, اچھا بھی اور برا بھی. یعنی ابھی بھی پازیٹیو سوچ باقی ہے، مثبت سوچ باقی ہے. شیطان کے بہکاوے میں آ تو رہے ہیں لیکن شیطان سے نفرت بھی ہے، اور شیطان کو ہی وکٹم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں. یعنی کسی کو نقصان پہنچانا تو ہے، تکلیف میں ڈالنا تو ہے، لیکن پوری طرح جان سے نہیں مارنا ہے یا پوری طرح نقصان نہیں پہنچانا ہے. تو سبحان اللہ، یہ بھی ہمیں الفاظ پر بھی اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اسی لیے قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور ہر لفظ میں یہ جہاں جہاں جو جو لفظ استعمال ہوا ہے سبحان اللہ، وہ اپنے حساب سے آئے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں پر ایک والد کا کردار ہم کو پتہ چلتا ہے کہ والد جانتے تھے اپنے بچوں کو، یعنی والدین اپنے سب بچوں سے واقف ہوتے ہیں، والد جانتے تھے کہ بچے اتنے زیادہ کرمنل ہیں یا ایسے حسد کرنے والے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا تم اپنا یہ ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے اس کو بہت زیادہ اظہار نہ کرو، بلکہ اس کو چھپا کے رکھو، کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. یہ مفسرین نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ نعمتوں کا بہت زیادہ اظہار ضروری نہیں ہے. ہاں، نعمتوں کا اظہار ضروری ہے جہاں ضرورت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود رسول اکرم کو فرمایا کہ فحدث کا ذکر آتا ہے نا جو سورت کے آخری میں ہم پڑھتے ہیں کہ بنعمت ربی کا فحدث، تو نعمت کا اظہار ضروری ہے، لیکن ہر جگہ اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ لگا دینا، اپنے اسٹیٹس پر لگا دینا کہ ہمارے پاس یہ ہے، آج ہم نے یہ کھایا، ہم نے وہ کھایا، ہم یہاں گئے، ہم وہاں گئے، بہت زیادہ اس کو شو کرنا، کیونکہ سارے لوگ ہو سکتا آپ سے خیر خواہ تھوڑی ہوں گے، کچھ آپ سے حسد کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کسی کی نظر بھی لگ سکتی ہے. تو لہٰذا والد نے کہا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے پیچھے ہی پڑ جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دو بھائی ایک ماں سے تھے اور باقی کے بھائی ایک ماں سے تھے، واللہ عالم. اسی لیے وہ اپنے آپ کو جتھا سمجھتے تھے، اور یہ لفظ آپ کو یہاں پر بہت بار بار ملے گا کہ نحن اصبح، کہ ہم ایک جتھا ہیں، یعنی ہماری میجورٹی زیادہ ہے اور باقی جو دوسرے بھائی ہیں وہ کم ہیں، یعنی جو دوسری ماں کی اولاد ہیں وہ دو ہی ہیں یا تین ہی ہیں جتنے بھی ہیں، اور ہم زیادہ ہیں، ہم زیادہ تعداد، ہم دس ہیں اور وہ دو ہیں. تو ظاہر صورت جو ریشو ہے وہ تو بہت زیادہ فرق ہے نا. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے بارے میں جانتے تھے، غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے. تو یہاں پر ہم کو یعقوب علیہ السلام بھی، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ ایک رول ماڈل کی طرح ملتے ہیں، کہ ایک والد کو کیسے ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہم کو ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ بچے فطری طور پر بہت فرما بردار ہوتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں، اور کچھ بچے فطری طور پر تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں. تو ہر ایک سے جب ڈیلنگ کریں تو بہت سوچ سمجھ کر ڈیلنگ کریں، ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جا سکتا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے یہ سجدہ کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا، یقیناً تمہارا رب تمہیں چن لے گا، اپنے کام کے لیے منتخب کر لے گا، اور تمہیں وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. اور اب دیکھیے، جو خواب دیکھنا ہے یہ کوئی اسپیشل لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف انبیاء کو ہی خواب آتے ہیں یا نیک لوگوں کو ہی خواب آتے ہیں سچے. جبکہ وہ جو بادشاہ تھا، جہاں یوسف، سورہ یوسف میں ہم وہ بادشاہ کا ذکر پڑھتے ہیں، وہ بادشاہ تو مشرق بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ، اس نے خواب دیکھا تھا، سچا خواب تھا. تو سچے خواب کسی کو بھی آ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ صرف نیک لوگوں کو آئیں یا مسلمانوں کو ہی آئیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا کہ اپنے خواب کا ذکر نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور منتخب کرے گا اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے گا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بزرگوں کو تعلیم دی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو، یقیناً تم پر بھی وہی حکمتیں نازل فرمائے گا، نعمتیں نچھاور کرے گا. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، یعنی یوسف اور ان کے بھائیوں میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے. یہود نے پوچھا تھا نا، کہ دیکھا جائے تو یہود نے ہی سوال کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ خود فرما رہے کہ دیکھو اس قصے میں تمہارے لیے بہت سبق ہے، یعنی تم نے خود اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. دیکھا جائے تو جو یہود تھے کس کے بھائی تھے، اگر بنی اسماعیل اور بنی اسحاق کو ہم دیکھ لیں، بنی اسرائیل کو، دونوں ایک ہی باپ کی اولاد میں سے تھے نا، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. آج وہ خود اپنے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. خود کفار مکہ کے لیے بھی اس میں سبق تھا، پوچھنے والوں کے لیے،
یہود کے لیے بھی اس میں سبق تھا کہ تم آج اپنے بھائی کے ساتھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، سلوک ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، ان کے دشمن بن گئے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ایک دن ایسا ہوگا جیسے یوسف کے واقعے میں ہوا تھا، کہ آخر کیا ہوا یوسف کے واقعے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ دی الحمدللہ، عزت دی، ان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا الحمدللہ۔ تو ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہوگا، اور ایسے ہی ہوا فتح مکہ کے دن۔ آپ کو دیکھ لیں، اس سے رسول اللہ نے اس دن کیا جملہ کہا تھا فتح مکہ کے دن، کہ لا تصریب علیکم الیوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جیسے یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ اس قصے سے سیکھنے کو ملی ہے کہ اپنا خواب ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو جو برے خواب ہوتے ہیں وہ بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ خواب کی تعبیر اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر کوئی خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکتا۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے دوسرے بچے کس مزاج کے ہیں، کیسے ہیں، کتنا حسد رکھتے ہیں، یہ دشمنی پر اتر آ سکتے ہیں، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے دور اندیشی سے کام لیا۔ تو والدین ہر اولاد کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد سب کی سب نیک ہو، اچھی ہو۔ آپ خود سوچیں کہ کیا نوح علیہ السلام نے کوئی کمی کی ہوگی تربیت میں اپنی، یا نوح علیہ السلام نے ایسا چاہا ہوگا کہ ان کا بیٹا ایمان سے ہی محروم رہے اور تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے؟ نہیں۔ تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھے نکلے۔ پھر یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں کہ کتنے پراعتماد تھے، کیسے وہ اپنا خواب اپنے والد کو سنا رہے ہیں، اتنا کلوز تھے وہ اپنے والد سے، یعنی ان کے سامنے ان کے والد ان کے رول ماڈل تھے۔ تو ایک بات اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ سننا چاہیے ہمیں بچوں کو، یعنی ان کے خواب اگر وہ بتاتے ہیں تو خواب بھی سننا چاہیے، اور جو باتیں وہ بتاتے ہیں اس کو بھی غور سے سننا چاہیے۔ اور یہاں پر والد نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں تمام فرمائے گا۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ نحن اسبہ کا لفظ آیا ہے، یہ بھی قرآن میں ہم بار بار یہاں یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھیں گے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی کچھ زیادہ لوگوں کا گروپ بن جاتا ہے، جب وہ کسی کی دشمنی پر ٹھان لیتے ہیں، دشمنی کی ٹھان لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ہمیشہ، یعنی یوزولی کیا ہوتا ہے کہ یا تو اسکولس میں، کالجز میں، یا خاندان میں کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور زبردستی کسی سے دشمنی کی ٹھان لیتے ہیں، کسی کو نشانہ بنا لیتے ہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ پورا گروپ جمع ہو جاتا ہے اور ان کے خلاف چالیں چلتا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے۔ ایسا بہت جگہ ہوتا ہے، یعنی آپ عام لوگوں میں بھی دیکھ لیں، خاندان میں دیکھ لیں، اسکولس میں دیکھ لیں، کالجز میں دیکھ لیں، آپ کو یہ چیز ہر جگہ ملے گی کہ بس کسی وجہ سے کسی، یعنی بغیر کسی وجہ کے کسی سے دشمنی پکڑ لینا، بلا وجہ کسی سے خار کھانا، بلا وجہ کسی کو ایک نشانہ بنانا۔ اور یہ بہت زیادہ آج کل ہم دیکھتے نظر آتا ہے کہ ایک جتھا بنا لو کسی کے خلاف، ایک گروپ بنا لو۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اچھا خود سے ہی سوچ لیا، حالانکہ ان کے والد تو سب کچھ چاہتے تھے برابر۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی والد کی طرف سے کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ والد نے ان کے ساتھ زیادتی کی؟ ان کا یہ جملہ ان ابانا لفی دلال مبین، کہ ہم تو ہمارے والد کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی بہک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، یا بہک گئے ہیں۔ تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بدتمیز تھے یا ان کی سوچ کیسی تھی، یعنی اپنے والد کے بارے میں وہ ایک طرح سے نگیٹو سوچ سکتے تھے۔ اور یہ سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان خود ہی، یعنی جب برے کام کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بس میں ہی صحیح ہوں، باقی سب غلط ہے۔ خود تو برے کام کر رہا ہے لیکن دوسروں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اور یہ سوچ انسان کو اور مزید برائی میں مبتلا کرتے رہتی ہے۔ اگر انسان اپنی غلطیوں پر نظر ڈالے اور سوچے کہ اچھا نہیں، مجھ میں ہی غلطی ہے، تو وہیں سے اس کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اپنے آپ کو جتھا کہا، ونحن اسبخ ان ابانا لفی دلال مبین، الٹا اپنے والد کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ٹی ایجر سوچ، ہمارے ابا ہم سے زیادہ چاہتے ہیں یوسف کو، ابا کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار آپ سوچیے کہ وہ کہہ رہے ہیں خود سے سوچ لیا، خود سے ایزیوم کر لیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں اور یا اسے کہیں پھینک دیتے ہیں تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ اور یہ کام کر لینے کے بعد ممباد ہی قومن صالحین، نیک بن جانا، یہ سوچ بھی آپ اس پر بھی بہت کچھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اچھا ابھی برا کام کر لو بعد میں نیک بن جانا۔ اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کی میجورٹی کا حال یہ ہے آج کہ اچھا ابھی ہنسنے بولنے کے دن ہے، ہنسنے کھیلنے کے دن ہے، خوب انجوائے کرو، بعد میں نیک بن جائیں گے، بڑھاپے میں عبادت کریں گے، بڑھاپے میں حج اور عمرہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، قرآن بڑھاپے میں پڑھنے کا سوچتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اچھا یہ نماز ہے، یہ نیک کام، یہ دین کے کام، یہ قرآن پڑھنا، یہ تفسیر پڑھنا، یہ تو سب بڑھاپے کے کام ہیں۔ ینگ ایج میں کوئی پڑھتا ہے تو اس کو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، بالکل الٹا منع کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، آپ بتائیے۔ تو ابھی انجوائے کرنے کے دن ہے، ابھی خوب ہلا گلا کرو، جو برے کام کرنے ہیں سارے برے کام کر لو، گناہ تک کر لو، بعد میں نیک بن جانا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کا کردار ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ اچھا نیکی کی ان کو خواہش تھی کہ ہم بعد میں نیک بن جائیں گے، لیکن ابھی گناہ کر لو۔ یہ سوچ انسان کو بہت خور کرواتی ہے۔ اور کیا کسی کو پتا ہے کہ وہ نیکی کرنے تک کے بعد میں یہ توبہ کرنے کی مہلت اس کو مل سکے گی اور نیکی کرنے تک وہ زندہ رہے گا؟ آج برے بن جاؤ کل اچھے بن جانا، تو پلان کر رہے ہیں کہ ابھی ایسا کر لو بعد میں نیک بن جانا۔ لیکن اس میں سے کسی ایک نے کہا، انہیں جو ہو سکتا ہے بڑا بھائی ہو، بات کہتے کہ بڑا بھائی تھا جو تھوڑا سا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں، قتل مت کرو یوسف کو، وہ القوح فی غیابات الجب۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جب بچانا مقصود ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو جب کروانا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ دشمنوں میں بھی دوست پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا، دشمن کے گھر میں پرورش کروائی۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ طائف سے واپس آئے تو آپ کے قتل کے فیصلے ہو چکے تھے، یا آپ کو قتل کرنے کا وہ سوچ رہے تھے، آپ کو مکہ سے نکالنے کا سوچ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ہی کس کو کھڑا کر دیا، مطمئن بن علی کو کھڑا کر دیا جو نان مسلم تھے، لیکن وہ اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہو گئے، رسول اکرم کی حفاظت کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے، سبحان اللہ، جب آپ اللہ کی خاطر اٹھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے لوگوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کسی نہ کسی کو۔ ایک نے کہا کہ نہیں قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اور یہاں پر بھی جو لفظ آیا غیابات الجب، آپ اگر لفظوں پر غور کریں گے تو آپ کو اس سے اور مزید انٹرسٹ آئے گا۔ اب دیکھیں قرآن میں کنویں کے لیے الگ کچھ اور الفاظ بھی آئے ہیں، جو ویل ہوتا ہے کنواں اس کے لیے الگ الگ الفاظ آئے ہیں، بیر کا لفظ ہے، بیر معطلتن، کے ایسے کنویں جن سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، تو بیر کا لفظ بھی آیا ہے۔ ایک اور لفظ ہم کو ملتا ہے کنویں پر سے، یاد آیا کہ کس کو رسول اکرم نے خوشخبری سنائی تھی جنت کی، کنویں سے ہی ریلیٹڈ واقعہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کو، ویری گڈ، ماشاء اللہ بارک اللہ فی کی، کہ جب انہوں نے مدینہ میں پانی کی بہت زیادہ قلت کی کمی تھی اور یہودی اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیتا تھا، تب عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی ہزار درہم میں اس وقت وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ تو تب رسول اکرم نے کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اور کہا جاتا کہ ابھی تک ایک اکاؤنٹ ہے جو پانی پلانے کے لیے ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے، تو انہوں نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دیا تھا۔ تو کنویں کا ذکر ہم کو قرآن میں بہت زیادہ ملتا ہے، اور بھی کہاں ملتا ہے کنویں کا ذکر؟ جی بئر رومہ کہا جاتا ہے اس کو، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اور کنویں کا ذکر کہاں ملتا ہے پانی پلانے کا؟ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف پہنچے تھے، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ تو دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی تھیں، لوگ پانی پلا رہے تھے کنویں پر۔ جی بدر میں بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال بہت جگہ ہم کو ذکر ملتا ہے کنویں کا، کیونکہ پہلے زمانے میں پانی کا سورس کیا تھا؟ کنویں ہی تھے، ویل ہی ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کوئی ایسے اندھے کنویں میں ڈال دو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر نارمل کنواں ہوگا تو کوئی بھی دیکھ لے گا اور نکال لے گا، تو اندھے کنویں میں ڈال دو جو کہ زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی، آپ دیکھیں کہ اندھے کنویں میں ڈال بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ کوئی آتا جاتا قافلہ سے نکال لے جائے گا، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ ہم نے جو قید کا لفظ پڑھا اس کی تشریح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہاں پر، آپ بتائیے۔ یعنی خود قرآن کے الفاظ میں الحمدللہ کتنے سارے ہم کو واقعات یہ معنی مل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ان کے بھائیوں کا جو ذکر جب کیا جا رہا ہے تو ان کے بھائیوں میں برائیاں تو تھیں، حسد میں مبتلا تو تھے، لیکن پوری طرح برے نہیں تھے وہ لوگ بھی. اور اس سے ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں، سورہ یوسف سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اسپیشلی مطلب میں تو ہمیشہ سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ کتنے بھی کوئی لوگ کتنے بھی برے بن جائیں یا برے ہو جائیں، لیکن ان کے سدھرنے کے چانسز ہیں اگر ان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی کی رمق باقی ہو. تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ سوچے کہ اچھا یہ برے ہے تو ان کے ساتھ برا ہی کیا جائے، نہیں، ان کے اندر جو اچھائی ہیں اس کو دیکھ کر ان کے لیے دعا کی جائے کہ وہ پلٹ کر آ سکتے ہیں. جیسے یوسف کے بھائی الحمدللہ آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا کوئی قافلہ اسے نکال لے جائے گا. سبحان اللہ، یعنی یہاں سے خود پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھائیوں میں اچھائیاں موجود تھیں الحمدللہ. تو ان کے والد نے ایک تو معاملہ فہمی کی اور اپنے بیٹے یوسف سے کہا کہ خواب نہ سنانا، اور آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی ان کے بھائیوں نے پھر ان کے خلاف پلان بنا لیا، اور ان کو اندازہ تھا کہ ان کا پلان ایسے ہو سکتا ہے. اسی لیے جب انہوں نے والد سے اجازت چاہی کہ مجھے ہم کو لے کر جانے دیجیے یوسف کو، تو والد نے کہا کہ مجھے ڈر ہے. یعنی ان کے اندر کا جو اندیشہ تھا وہ انہوں نے کہہ دیا، اور وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو نبی تھے نا، اور عام لوگوں سے زیادہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے اندر جو حس ہوتی ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے. جیسے کہ انہوں نے یوسف کی خوشبو محسوس کر لی تھی، ہے نا، پھر ایک دروازے سے نہ جانا، انہوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا نا، ان کو سوچ آ گئی تھی کہ کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے. تو لہٰذا آخر کر وہی ہوا کہ انہوں نے لے کر گئے یوسف کو، اور ساتھ میں پھر آ کر کہا کہ وہ تو ہم تو کھیل رہے تھے، ہم دوڑ لگا رہے تھے، اور دوڑ لگانے لگانے میں ایسا ہوا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اور اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے خود کہہ بھی رہے کہ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. حالانکہ پہلے کیا کہا تھا کہ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اگر بھیڑیے نے اسے کھا لیا ہمارے ہوتے ہوئے جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تو ہم تو بڑے ہی نکمے ہوں گے، نقصان والے ہوں گے. پہلے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھیڑیا کھا لیتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے تو ہم تو نکمے ہوئے، لیکن پھر آ کر وہی کہتے ہیں کہ ہاں ہو گیا. اور پھر یہاں پر انہوں نے نحن عصبہ کا لفظ کہا کہ ہم تو بڑا جتھا ہیں. یہ جو گروپ کی شکل ہوتی ہے نا، جب مل کر جب کسی کے خلاف پلان کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں آج دنیا میں جتنے بھی ایسے پلان کیے جا رہے ہیں گروپ کی شکل میں ہی کیے جاتے ہیں نا، تو ایکچولی ایک دوسرے کا برائیوں پر ساتھ دینا. اور جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ مائدہ میں نا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ ایک دوسرے کا تعاون کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں، کیونکہ اس سے پھر برائی اور مزید بڑھ جاتی ہے. کیونکہ جب ایک اکیلا پرسن کرتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اچھا میں اکیلا کر رہا ہوں، کوئی تو نہیں کر رہا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں میرے سپورٹر، میں اکیلا ہی برا تھوڑی ہوں، یہ لوگ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کام اتنا برا تھوڑی ہے. تو اس کو وہ برا کام اچھا لگنے لگتا ہے پھر. اس لیے برائی کے کاموں میں کسی کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ایک جتھا ہیں، ہم بڑا گروپ ہیں. اور یہ پلاننگ کرتے کرتے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور تمام لوگوں کی چالوں کو الٹنے والا بھی ہے. جب انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو وحی کی تھی. اور یہ جو وحی تھی اصل میں یہ نبوت والی وحی نہیں تھی. اب دیکھیں انبیاء کو کچھ وحی نبوت سے پہلے بھی کی جاتی ہے، اور نبوت ان کو بعد میں ملی، لیکن یہ وحی ایسی تھی کہ پہلے سے کچھ بات کا اشارہ کر دینا کہ کچھ ہوں گا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو بتایا، یعنی یوسف کو تسلی دی کہ یہ بھائی آج تمہارے ساتھ جو چال چل رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اوپر اپر ہینڈ ہوں گے، یعنی تم ان کے اوپر حاوی ہوگے اور وہ سرنگو ہوں گے. یعنی آئندہ کے نتائج کیا ہونے والے ہیں وہ نہیں جانتے. اسے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ چالیں چلنے والے کتنی بھی چالیں چلیں، یعنی آپ اگر کھڑے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ خالص ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، خالص ہیں آپ اپنے کام میں، اپنی لگن میں، اپنی محنت میں، اپنی سچائی میں، آپ کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. بظاہر نقصان ہو رہا ہو، بظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے خلاف ہو رہی ہوں، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن اصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نقصان میں بہت سارے فائدے رکھے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتے. اب آپ خود بتائیے کہ کون ایسا سوچ سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جن کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے ان کو قتل کرنے کی، ان کو کنویں میں ڈالنے کی، اور ان کو کنویں میں ڈال بھی دیا گیا اپنی طرف سے، لیکن کس کو خبر تھی؟ ان کے بھائیوں کو خبر تھی کہ اچھا ان کو کنویں سے کوئی نکال لے گا؟ تو جب پلاننگ کرنے والے پلاننگ کرتے ہیں تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں، کتنا بھی کر لیں وہ انسان ہی ہیں، اللہ کے بندے ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کل شئ قدیر، اس کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، آپ اپنی پلاننگ کریں اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، اور کون سے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں آپ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے ہمارا، اسی کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، جو ہمارا رب چاہے گا وہی ہوگا، بندے چاہیں کچھ بھی کر لیں۔ تو پلاننگ کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہماری پلاننگ جو ہم کر رہے ہیں کسی کے سامنے بھی آ سکتی ہے، کھل بھی سکتی ہے، اور آخر کار آپ دیکھیں جھوٹ ایک نہ ایک دن کھل کر ہی رہتا ہے، یا جو بھی اس طرح کے جرائم ہیں وہ ایک نہ ایک دن کھل کر رہتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی کسی کے خلاف پلاننگ نہ کریں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک تو گروپ کی شکل میں برائیاں نہ کریں، سب کو ملائیں نہ اپنے ساتھ برائیاں کرنے کے لیے، ایک جتھا نہ بن جائیں کہ ہم بڑا جتھا ہیں، ہمارا گروپ بڑا ہے تو ہم جیتیں گے، یا ہماری جیت ہوگی، یا ہم ہی سپیریئر ہیں، ہم ہی اعلیٰ ہیں۔ نہیں، جتھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا بھی بڑا جتھا ہو کسی کام آ سکتا ہے۔ اصحاب الفیل کو آپ دیکھ لیجیے، اتنا بڑا جتھا، اتنا بڑا لشکر وہ لے کر آئے تھے، کیا کام آیا؟ آپ غزوہ خندق میں کفار مکہ کو ہی دیکھ لیجیے کہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے، کیا ان کے کام آیا وہ جتھا؟ نہیں۔ تو لہٰذا کبھی کسی کے خلاف ایسی پلاننگ نہ کریں، کبھی ایسا نہ کہ پورے سارے بہن بھائی ایک طرف مل جائیں، کسی ایک کو اکیلا چھوڑ دیں، یا آدھے ایک طرف ہو جائیں، آدھے ایک طرف ہو جائیں، کسی کے خلاف چالیں چلیں۔ یعنی اب دیکھیں دشمنی خاندانوں میں ہوتی ہے، یا دو لوگوں میں ہوتی ہے، دوستوں میں بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، بزنس کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ جو بھائی بہنوں کا حسد ہے، حالانکہ بہت کم ہے لیکن یہ ہے ایکچولی دیکھا جائے تو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بچپن میں جو بھائی بہن کتنا ایک ساتھ رہتے ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے آپس میں، لیکن جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہی بھائیوں میں آپس میں کتنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹھہراؤ تو نہیں کہہ سکتے، اچھا لفظ ہو جائے گا بلکہ، لیکن ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے گویا دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلے یہ حسد کس نے کیا تھا؟ بھائی کا بھائی کے ساتھ حسد۔ جی، قابل نے کیا تھا حابیل سے حسد، اور اسی بنا پر قتل کرنے تک سے گریز نہ کیا اپنے بھائی کو۔ تو یہ ایکچولی ہے، مطلب یہ چیز ہے اصل میں، اور شیطان چاہتا ہے کہ اس چیز کو اور بڑھاوا دے، وہ حسد پیدا کرنا چاہتے ہیں آپس میں، بھائی بہنوں میں، دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں۔ آپ دیکھیے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خواہش ہو سکتی ہے کہ جو سامنے والے کے پاس چیز ہے وہ ہمیں بھی ملے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اگر کسی کی کوئی چیز دیکھ کر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی ایسا ملے یا میں بھی ایسی بنوں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، یہ کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ لیکن حسد کیا ہے؟ کہ سامنے والے کے پاس جو چیز ہے اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ چیز غلط ہے، اور یہی نقصان دہ ہے، اور یہی گناہ ہے اصل میں۔ تو ہمیں بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے اندر حسد تو نہیں ہے، یا کہیں بھائی بہنوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایسا جتھا تو نہیں بنا لیا، یا کسی کے بھی خلاف، چاہے وہ میکا ہو، سسال ہو، دوست احباب ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، بزنس پارٹنرز ہوں، ایسا جتھا نہیں بنانا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے بار بار جو کہا تھا کہ نحنو اسبہ نحنو اسبہ، کیا ان کا وہ جتھا ان کے کام آیا؟ اتنی ساری پلاننگ کرنے کے باوجود، اتنی ساری برائیاں کرنے کے باوجود یوسف علیہ السلام کے خلاف، کیا وہ کامیاب رہے؟ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ اس میں بہت سبق ہے، اس قصے میں بہت سبق ہے سوال کرنے والوں کے لیے خود۔ تم کتنی بھی پلاننگ کر لو کسی کے بھی خلاف، تو تمہاری پلاننگ ایسا نہیں کہ کامیاب ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی کامیابیاں تم کو مل جائیں، لیکن آخر کار وہ پلاننگ فیل ہو کر ہی رہتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، اس اصول کو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے کہ جو بھی جھوٹ ہے وہ کھل کر رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، مجرم بے نقاب ہو کر رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں، جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے آتی ہے یا نہیں آتی ہے، چاہے کچھ عرصے بعد آئے لیکن آتی ہے نہیں آتی ہے، ضرور آتی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت سے ڈرنا چاہیے. لہٰذا ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے, کسی کے خلاف پلاننگ نہ کرے, کسی کے خلاف ایسی یعنی نفرت میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں, حسد میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ کسی کے خلاف اس طرح سے دشمنی پر اتر آئیں. یہ چیز انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی. تو جب انہوں نے آ کر جھوٹ بات کہہ دی تو ان کے والد نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے, تمہاری سوچ نے تمہارا کام تمہارے لیے آسان کر دیا ہے, صبر کروں گا اور صبر جمیل کروں گا, اللہ تعالیٰ ہی اس معاملے میں میری مدد فرمائے گا. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح خبر تھی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور چونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے اپنا خوف سنا دیا تھا, تو ظاہر سی بات ہے خوف سچے ہوتے ہیں, انبیاء کے خوف سچے ہوتے ہیں, تو ان کو اس بات کی خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا, انہیں اگر یہ نقصان پہنچانا بھی چاہ رہے ہیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو یعقوب علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی, اس لیے آپ دیکھیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا یوسف ختم ہو چکا ہے, بلکہ کیا کہا کہ جاؤ یوسف کی خبر لے کر آؤ, ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ مجھے اور یوسف کو ملوا دے گا. یہ آپ پورے یعقوب علیہ السلام کے واقعات میں دیکھیے بحثیت والد کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ یوسف کو لے آئے گا, یعنی ان کی امید ان کا یقین کیسا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اور یہی امید اور یہی یقین ہونا چاہیے اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ یعنی جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا, جتنی اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی, جتنا توکل ہوگا, ویسی پھر ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے. اب کیا ہوتا ہے در, وہ تو کنویں میں ڈال کر چلے گئے. اب یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں, سبحان اللہ, دیکھیں کہ جو منظر ہے کیسے چینج ہو رہا ہے. یعنی قرآن جب ہم پڑھتے تو واقعی میں اس طرح سے گویا کہ اسکرین چل رہی ہے ہمارے سامنے, سبحان اللہ. یعنی واقعی میں قرآن معجزہ ہے. یعنی انسان کتنا بھی آپ قرآن پڑھتے جاؤ ہم ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم اس سے وہ ہوں, یعنی سست ہوں, قاہل ہوں پڑھنے میں. جب جب آپ اور جب بھی سورہ یوسف پڑھتے ہیں ہم, کتنی بار الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کتنے بار ہم پڑھ چکے ہیں, تو ہر بار جب بھی سورہ یوسف پڑھتے ہیں اگلی آیت آنے کا ایک وہ رہتا ہے, شوق رہتا ہے کہ اچھا ہاں ابھی آیت میں یہ ذکر ہے, یہ آیت میں یہ ذکر ہے. حالانکہ ساری باتیں معلوم ہیں الحمدللہ, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو عربی زبان کا ایک لطف ہے وہ, اور خود بخود جب عربی میں سمجھ میں آنے لگتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ اب یہاں پر دیکھیں منظر کیسے چینج ہو رہا ہے. کہ جب انہوں نے کہا والد نے کہ اچھا ٹھیک ہے صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے, اب ادھر دوسرا منظر بتایا جا رہا ہے. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون, سبحان اللہ. اور دیکھیے یہی قرآن کی خوبصورتی کہ قرآن بلا وجہ کی ڈیٹیل نہیں لیتا وہ زبردستی کہ وہ باریکی میں جا کر کے اچھا وہ کنویں میں ایسے ڈالا تھا, کنویں میں ویسے ڈالا تھا, وہ ایسا گرے ویسا گرے, اس طرح سے وہ نہیں, کوئی ڈیٹیل نہیں, بلکہ جو مین باتیں ہیں وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. اس لیے ہم کو مین باتوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ اس قصے میں کیوں ہمارے لیے سبق ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس قصے میں ہمارے لیے سبق ہے تو ضرور کچھ سبق ہوگا اس میں. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہاں پر دوسرا منظر بتایا جا رہا ہے, اور ایسے سمجھے کہ بس اسکرین پر منظر بدل گیا, جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ ادھر سے گزرا, اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. اس زمانے میں قافلے کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو پانی پلانے والے ہوتے تھے اسپیشل. جو پانی پلانے والے نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے, یا بشرا ہذا غلام. اور سبحان اللہ سے ایک بہت انٹرسٹنگ بات بھی ہم کو پتہ چلتی ہے اور بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ جو ہمارے پر کانسیپٹ ہے کہ جب ایک دو تین چار بیٹیاں ہو جائیں تو چوتھی بیٹی یا تھرڈ بیٹی کا نام بشرا رکھتے ہیں, اور اس کا کانسیپٹ کہاں سے, یہیں سے ہے, بشرا رکھا جاتا ہے بیٹی کا نام, اور کانسیپٹ یہ ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے کہ اچھا بیٹا ہوگا. کیونکہ یہاں پر کیا تھا, جو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں, جو پانی پلانے والا سقہ تھا, یا بشرا ہائے خوشخبری, یہ تو ایک لڑکا ہے, تو خوشخبری بشرا کے بعد لڑکے کا ذکر آیا کہ تو ایک لڑکا مل گیا ان کو, تو سمجھا ہی جاتا ہے کہ اچھا بشرا نام رکھیں گے, یعنی خوشخبری. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے گا, جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بیٹا ہی خوشخبری ہے, ان کی نظر سے ہم کہہ رہے ہیں, ہماری نظر سے نہیں, ٹھیک ہے, اس پر آبجیکشن مت لیجیے گا. تو کہا کہ یہ تو لڑکا ہے, ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے باخبر تھا. حالانکہ وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو چھپا کر لے کر جا رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہی یہ چاہتا تھا, سبحان اللہ. یعنی ایک طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں لے آیا اور ان کو ذریعہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں لے جانے کا, اور حالانکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو تو یہ اچانک مل گیا لڑکا, اور ہم اس کو بیچ کر کچھ پیسے کما لیں گے, بازار میں بیچ کر کچھ پیسے کما لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ یہاں جو لفظ استعمال کیا کہ وہ زیادہ اس کے بارے میں خوش آئند نہیں تھے، چند درہم کے عوض وہ بیچنا چاہتے تھے اور وہ زیادہ امیدوار نہیں تھے. من الزاہدین کا لفظ آتا ہے، تو زہد اسی سے پتہ چلتا ہے کہ زاہد کس کو کہتے ہیں کہ جو کم پر قناعت کر لے، تھوڑا بہت مل جائے اسی پر خوش ہو جائے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ وہ کر کے رہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے یوسف علیہ السلام کو ایک جو چھوٹا سا علاقہ تھا کنعان دیہات تھا وہاں سے نکال کر ایک بڑے ملک میں مصر جو کہ میٹروپولیٹن سٹی کہہ سکتے ہیں آپ جس کو، اس زمانے کا سب سے یعنی ترقی یافتہ شہر کہہ سکتے، وہاں لے آئے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ جو خواب کی تعبیر میں یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور خوابوں کی تعبیر یا وہ علم سکھائے گا. کیا لفظ آیا تھا پیچھے؟ یو علیموں کا من تعویل الاحادیث، کہ سکھائے گا تم کو باتوں کی تہ تک پہنچنا. اور اس کے لیے ظاہر ایک تیاری کی ضرورت تھی. اس سے ایک اور بھی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بعضوں کا جو حالت ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جاتے ہیں تو ایکچولی وہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. آپ خود دیکھیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام کنعان میں رہ کر یہ ساری باتیں نہیں سیکھ سکتے تھے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو بھائیوں کے حسد سے شروعات ہوئی، بھائیوں نے حسد سے ان کے خلاف پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں وہی حسد یوسف علیہ السلام کے حق میں کیا بن گیا، فائدہ مند بنا یا نقصان دہ بنا؟ فائدہ مند بنا نا. تو کسی کا حسد کسی کے لیے بعض اوقات فائدہ مند بھی ہو جاتا ہے، لیکن حسد کرنے والا اپنا نقصان اپنے حسد میں آپ خود جل مرتا ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہود اپنی انگلیاں چباتے تھے غصے سے، غیظ و غضب سے. اللہ تعالیٰ فرما کہ اپنے حسد میں آپ ہی جل مرو. یعنی حسد والا انسان کس کا نقصان کرتا ہے اصل میں دیکھا جائے تو؟ نقصان کس کا ہوتا ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کا یا خود کا؟ یعنی پھر ایک ہمیشہ کی ایک سوچ، یعنی ایک جھنجھلاہٹ، ایک یہ کہ دوسرے کا نقصان ہو، اور اس کی وجہ سے نہ وہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رکھتا ہے. اس لیے حسد کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ حسد نیکی کو کس طرح سے کھا لیتی ہے، جیسے دیمک لکڑی کو کھا لیتی ہے یا آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، تو حسد سے ساری نیکیاں بھی انسان کی چلی جاتی ہیں. تو بہرحال ادھر وہ لوگوں نے ان کے خلاف حسد کیا، پلاننگ کیے، ادھر اللہ تعالی نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ایک قافلہ آیا، اس نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، وہاں ان کو لڑکا دکھائی دیا، اس کو خوشخبری سمجھ کر لے کر چلے اور وہ بیچنا چاہتے تھے اس کو لے جا کر. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالی کی پلاننگ کے مطابق ہی کام کر رہے تھے اور وہ چھپا کر لے کر گئے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی وارث نہ آ جائے پکڑنے کے لیے. تو انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. اب یہاں پر ایک واقعہ ختم ہوا، یعنی یوسف علیہ السلام اب کنعان سے نکل کر مصر پہنچ گئے سیدھا. اور اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں گے کہ وہاں سے یعنی کنعان سے فلسطین سے مصر کتنی دور ہے، دیکھا جائے تو لگتا ہی زمینی راستہ ہی ہے. مصر کے جس شخص نے ان کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اب مصر میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی ایک ایسے شخص نے خریدا جو ہولڈ رکھتا تھا، یعنی وہاں پر کچھ اچھے اہم عہدے پر، فائز تھا، منسٹر تھا یا جو بھی تھا، گورنر تھا، لیکن بڑے عہدے پر تھا. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال کر وہاں لے آئے. یہاں پر بھی تھوڑی دیر کے لیے رک کر ہم سوچے کہ یہاں پر بھی ہمارے لیے سبق ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ اپنی اپنی کنٹری سے لوگوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں اور لے کر گیا. اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنی دینی تعلیمات کو بھول گئے ہوں اور اپنے اقدار کو بھول گئے ہوں اور شتر بے محال کی طرح آزاد ہو کر وہاں کے معاشرے کے رنگ میں رنگ گئے ہوں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی. کئی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں، کہ ایک زمانہ تھا کہ وہاں عید کی نماز کے لیے بھی مسجد نہیں تھی، یعنی آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے کہ عید کی نماز کے لیے بھی بہت بڑے بڑے شہروں میں بھی مساجد نہیں تھے، کسی ایک گھر میں لوگ عید کی نماز پڑھتے تھے جمع ہو کر. لیکن سبحان اللہ آج آپ دیکھیں کہ آج وہاں مساجد کا کیا حال ہے، آپ نے دیکھا بہت بڑی بڑی جو مساجد ہیں وہاں پر چند گنے چنے نام اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کہ آج ویسٹرن کنٹریز میں اسپیشلی امریکہ کینیڈا وغیرہ آسٹریلیا جو بھی بڑے بڑے جو ایسے کنٹریز ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں پر سبحان اللہ ہر شہر میں اتنی بڑی مساجد ہیں کہ اس کے لیے اسپیشل پارکنگ بھی اتنی ہی بڑی ہیں یعنی کئی ہزار لوگ آ سکتے ہیں ایک مسجد میں ایٹ اے ٹائم سبحان اللہ. تو بعض اوقات کسی کا کسی کے اپنے شہر سے نکل کر باہر جانا کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اور جو چیز ہم اپنی کنٹری میں یا اپنی جگہ یا اپنے شہر میں نہیں سیکھ سکتے بعض اوقات کہیں اور جا کر سیکھ لیتے ہیں. اور جیسے کوئی کہتا ہے نا کہ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا, یعنی کوئی پھول کسی کے سر میں کب لگتا ہے ورنہ ڈالی پر جھک کر مرجھا جاتا ہے, جب وہ اپنے چمن سے نکل جاتا ہے تبھی کسی کے سر چڑھتا ہے کسی کے سر میں لگتا ہے. تو اسی طرح سے بعض اوقات کسی کا باہر جانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے, اپنی جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جانا اس کی ترقی کے لیے اس کے علم کے حصول کے لیے. اور جو چیز انسان کہیں باہر سیکھتا ہے وہ اپنے گھر میں اپنے شہر میں نہیں سیکھ سکتا. اب جیسے آپ خود سوچیں کہ ہم جب اپنی جگہ سے نکل کر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا دین اسلام صرف ان چند جگہ کے لیے نہیں آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے اور قیامت تک کے لیے بھیجا ہے. ہم سمجھتے کہ اچھا صرف ہماری محدود سوچ یہ کہ اچھا مسلمان مطلب صرف شلوار سوٹ پہننے والے ہے نا, دوپٹہ شلوار سوٹ کرتا پاجامہ بس یہی مسلمان ہوں گے. تو کیا اسلام صرف انڈیا پاکستان کے لیے آیا تھا؟ کیا اسلام صرف گرلز کے لیے آیا تھا؟ نہیں, یہ تو ہر کنٹری کے لیے ہے, پوری دنیا کے لیے ہے. تو صرف بظاہر کپڑے پہن لینے سے مسلمانوں کے جیسے چند جگہ کے جو نشانات ہیں اس کو اپنا لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری سوچ میں کتنی وسعت پیدا ہوتی ہے. جب ہم باہر نکل کر دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا دین اسلام یہ بھی ہے اور اس میں کتنی وسعت ہے. صرف لباس کی حد تک نہیں ہے, چند ریچولز کی حد تک نہیں ہے دین اسلام, بلکہ الحمدللہ اس میں بہت زیادہ وسعت ہے. جب ہم اپنی ہی جگہ رہتے تو ہم کو بس چھوٹی سی سوچ نظر آتی ہے, لیکن جب ہم باہر نکلتے تو ہماری سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے الحمدللہ. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہاں سے کنعان سے مصر لے کر آیا, اور مصر میں بھی ایک ایسی جگہ ان کو لے کر گیا جہاں پر انہیں وہ منسٹر تھا, یعنی کوئی معمولی شخص کسی نے نہیں خریدا ان کو بلکہ ایک منسٹر نے, ایک گورنر نے خریدا. اور سبحان اللہ وہ بھی کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ان کو بیٹا بنا لے اور یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو. اور سبحان اللہ دیکھیں اس میں بھی کتنی حکمت ہے اس جملے میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پورے مصر والوں کے لیے ان کو مفید بنا دیا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو بادشاہ کو خواب دکھے گا اور جس کی وجہ سے وہاں قحط آئے گا یا وہاں پر بری حالت ہوگی, تو کیسے یہی بچہ یہی لڑکا اس قحط سے ان کو نکالنے والا بنے گا اپنی حکمت عملی سے. سبحان اللہ, تو کتنی صحیح بات ثابت ہے نا کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث. کہ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بے دن کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی. سبحان اللہ, مکننا لیوسف فی الارض, یہی جملہ بہت خاص طور سے غور طلب ہے کہ ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے من تاویل الاحادیث ولنعلمہ من تاویل الاحادیث, اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ فہمی دین میں سمجھ بوجھ گھر سے نکل کر ہی آتی ہے. اندر ہی اندر رہ کر ہم ایک لمیٹڈ سوچ کے مالک بن جاتے ہیں, تنگ نظری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے, ہمارے اندر وسعت نظری نہیں ہوتی, ایک ہی سوچ کے مالک بن جاتے ہیں یا پھر بس ایک ہی فکر کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. جب ہم باہر نکلتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا دنیا اتنی چھوٹی سی نہیں ہے بلکہ دنیا تو بہت بڑی ہے. فکر ہماری جو ہمارے دین اسلام کی جو فکر ہے وہ بہت بڑا میدان رکھتی ہے, اس میں بہت زیادہ وسعت نظری ہے الحمدللہ, اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے کتنا بھی قرآن حدیث کی روشنی میں. تو ہم نے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. سبحان اللہ, یوسف علیہ السلام کی تربیت اس وقت تک صحرا میں ایک نیم خانہ بدوشی اور گلہ بانی کے ماحول میں ہوئی تھی, وہاں بھی ان کو سیکھنے کو ملا. کنعان اور شمالی عرب کے علاقے میں اس وقت نہ کوئی منظم ریاست تھی نہ تمدن اور تہذیب نے کوئی بڑی ترقی کی تھی, کچھ آزاد قبائل تھے جو وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے رہتے تھے اور بعض قبیلوں نے مختلف علاقوں میں سکونت اختیار کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی بنا لی تھی. ان لوگوں کا حال مصر کے پہلے میں قریب قریب وہی تھا جو ہمارے شمالی یعنی آج جو دیہات اور بڑے شہر کا آپ دیکھ لیجیے ویسا. یعنی بدریانہ زندگی تھی، سادگی والی زندگی تھی، اس کے اپنے محاسن تھے، اس کی اپنی خوبصورتی تھی. ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو وہ خیر جو بھی خیر کے جو ان کے اندر جذبے تھے وہ تو تھے ہی تھے، الحمدللہ توحید سب کچھ تھا. لیکن مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ متمدن یعنی مصر میں جو مصر جو علاقہ تھا ان سے جو کام لینا چاہتا تھا اس کے لیے جس واقفیت اور جس تجربے کی ضرورت تھی، جس بصیرت کی ضرورت تھی، اس کی نشو نما کے لیے یعنی ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لے آیا اس بدوی زندگی سے نکال کر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے انتظام فرمایا کہ انہیں سلطنت مصر کے ایک بڑے عہدیدار کے یہاں پہنچا دیا، اور وہ عہدیدار یعنی وہ عزیز مصر نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ لیا، پہچان لیا، بھانپ لیا، اس لیے کہا کہ ہم اسے ہو سکتا بیٹا ہی بنا لیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو. سبحان اللہ، یعنی وہ سمجھ گیا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کی کوالٹیز کو سمجھ گیا تھا. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے آئندہ یوسف علیہ السلام کو کیا کرنا تھا، کیا کیا آئندہ چل کر انہوں نے اتنے بڑے مصر کا پورے کاروبار کو سنبھالا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک ذمہ دار بنایا، سارے ملک کے خزانے ان کے ہاتھ میں تھے. سبحان اللہ، سوچے کہ کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اللہ تعالیٰ اور یہ جو جملہ ہے یہاں پر کہ واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ اتنا پاورفل ہے اور بہت یعنی ہر جگہ نہیں آیا یہ جملہ کہ اللہ ہی غالب ہے اپنے معاملات پورے کرنے کے لیے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو زیادہ کوئی چیز یعنی آپ کو زیادہ اپنی کوالٹیز میں اضافہ کرنا ہے، اپنی ایبلٹیز میں اضافہ کرنا ہے، تو آپ کو اپنے علاقے سے نکل کر دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے سب آپ کے جیسے لوگ ہوں، تو آپ اگر جو بھی حاصل کریں گے تو بس اتنا ہی ہوگا، اس تک ہی محدود ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے اگر لوگ ایسے قابل رکھے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کو دیکھ کر آپ کو مزید سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبصورتی بھی دی تھی، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نصف حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی آدھی خوبصورتی ان کو دی گئی تھی. واللہ عالم اس کا جو اصل مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ پوری دنیا کی آدھی خوبصورتی یا اس وقت کی آدھی خوبصورتی. تو بہت زیادہ خوبصورت تھے لیکن پاک بازی کتنی زیادہ تھی ان کے اندر. جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما وکذلک نجزی المحسنین. تب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کی نبوت کی عمر تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، کیونکہ نبوت 40 سال میں ملتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں پر اس سے مراد معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت ہو، قوت ہو، انسانی زندگی کے جو معاملات ہیں اختیارات ہو، یا وہی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہو. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی، آ جا. یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور وہ بھی بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اب یہ جو یہاں پر بھی دیکھیں قرآن جو بیان کر رہا ہے، جو الفاظ کتنے بہترین الفاظ ہیں کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. سبحان اللہ، کتنے مبہم انداز ہیں. اب دیکھیں برائی یا بے حیائی کو بالکل ظاہر بھی نہیں کیا گیا اور بات بھی سمجھ میں آ گئی. یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کا کہ اگر کچھ بات بیان کر رہا ہے یا کچھ سچویشن بتا رہا ہے اور سچویشن ہماری نظروں کے سامنے گھوم رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ الفاظ اتنے بہترین ہیں، اتنے اعلیٰ الفاظ ہیں، اور کوئی بے حیائی بھی نہیں ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بات کا جو مدعا اور مقصد ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا. تو یعنی آپ دیکھیں قصے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایون اگر ہم کبھی کوئی بات سمجھانے کے لیے کسی کو کچھ کہیں تو بے حیائی والے ایسے الفاظ نہ کہیں کہ یعنی ہمیں خود شرم آنے لگے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کو پسند نہیں کرتا. تو جو وہ عورت یہاں پر کہا گیا کہ وراودت التی ہوا فی بیت یا نفسی، اس گھر کی جو عورت تھی اس نے ان کی طرف برا ارادہ کرنا چاہا، ان کے ساتھ برا کام کرنا چاہا اور دروازے بھی بند کر دیے اور ان کو آواز دی اور بلانے لگی. انہوں نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. اور یہاں پر دراصل بات کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، یعنی عزت والی جگہ دی ہے. اور دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ جس شخص نے ان کو خرید کر لایا تھا اس نے بھی ان کی رسپیکٹ کی، اور مین تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا، اور ظالم کو بھی فلاح نہیں پا سکتے. سبحان اللہ، نے یہاں پر یہ جملہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت مشعل رہا ہے ہر دور میں، ہر وقت کے لیے اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ ایجڈ ہوں، چاہے وہ مڈل ایج ہوں، چاہے وہ ینگ ایج کے ہوں، کہ برائی ہمیشہ دعوت دیتی ہے یا برائی کی طرف انسان کھینچتا چلا جاتا ہے اگر اس کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا وہ علم اور ساتھ میں وہ پاکیزگی اور وہ برہان نہ ہو تو برائی کی طرف جا سکتا ہے. اور ہم اللہ تعالی سے اگر دعا کریں تو اللہ تعالی ہم کو ضرور برائیوں سے بچاتا ہے. یعنی یہاں پر سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ وہاں جا کر، یعنی مصر جا کر، وہ وہاں کے معاشرے کے رنگ میں نہیں رنگ گئے، یعنی وہاں کے لوگوں کا پتہ چلتا جائے سی بات ہے، وہ تو ایک یعنی نان مسلم پرسن ہوگی جو بھی عزیز مصر کی بیوی تھی یا جو گھر والی تھی اس گھر کی عورت تھی، تو وہ تو کوئی مسلمان نہیں تھی اور وہاں کا تو اس معاشرے کا شیوا ہی یہ تھا، جیسے آج ویسٹرن کنٹریز کا شیوا ہے کہ کسی بھی یعنی کسی سے بھی تعلقات یا شوہر سے بے وفائی وہاں پر کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی، یعنی جو برائیاں ہیں اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، یہ جو بچپن کی ایک تو تربیت پاکیزگی اور نیکی کی طرف رجحان، یہ انسان کو بچاتا ہے. اب دیکھیں صرف علم کافی نہیں ہوتا بلکہ ساتھ میں تقویٰ بھی ہونا ضروری ہے. یہاں پر جو ورادت التی جو لفظ آیا ہے کہ ارادہ یریدو، ارادہ وہ یا یراویدہ یا مرادتن، جو نیت آپ کی ہے، یعنی آپ کی جو نیت ہے آپ یہ چاہیں یا سوچیں کہ سامنے والے کی بھی وہی سوچ ہو جائے، خاص طور سے کوئی آپ کے اگینسٹ میں ہے. یعنی یہاں یہ جو لفظ آیا ہے یہ بھی بہت قابل غور ہے کہ راودت التی، اس نے جو ارادہ کیا تھا وہ چاہ رہی تھی کہ وہی ارادہ یوسف علیہ السلام کا بھی ہو جائے، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا، سامنے والا آپ کے اگینسٹ میں تھا، آپ کے ارادے کے اگینسٹ میں تھا، لیکن وہ عورت یہ چاہ رہی تھی کہ ان کا بھی وہی ارادہ ہو جائے. اب دیکھیں کہ کیسی پریشرائز سچویشن ہوگی، کیونکہ جس کے گھر میں آپ رہتے ہیں تو ظاہر سی بات اس کے سننا بھی پڑتا ہے نا، آپ کو تو کوئی اختیارات نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کے گھر میں رہے تو دیکھا جائے تو آپ ان کے انڈر ہی ہوئے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے کہ ایمان جو دل میں راسخ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ برہان عطا کر دیتا ہے اور پھر انسان اسی طرف چلتا ہے یا جاتا ہے جدھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے حسنات لکھ دیتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اخلاص اگر ہو تو شیطان کے تسلط سے انسان بچ سکتا ہے یا شیطان کے تسلط میں نہیں آتا، اور بعض کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اخلاص ہو تو آپ شیطان آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا بلکہ آپ شیطان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی شیطان کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں. اور ایک اور جو خاص بات یہاں پر بتائی گئی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جو غلقت الابواب، ابواب کا لفظ ہے، آپ دیکھیں کہ دروازے، یعنی کوئی ایک دروازہ نہیں تھا، اس کا مطلب کئی دروازے تھے، تو ملٹیپل لاک جس کو کہتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بند نہیں کی، جس نے کئی دروازے تھے جو اس نے بند کی تھی. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْلَى بُرْحَانَ رَبِّهِ قَدَالِ قَلِنَا صِرِفَ أَنْهُ سُوْ وَالْفَحْشَى اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. تو ان کے اخلاص کی وجہ سے، یعنی جس عورت کے گھر میں وہ تھے اس پر وہ ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ آ جا. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تھا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں, در حقیقت وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا. تو کس وجہ سے بچے وہ یہاں پر؟ ان لہم من عبادنا المخلصین. ابن تیمیہ کیا کہنے کہ ایمان جو دل میں راسخ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر برائی سے بچانے کی توفیق دیتا ہے, یا بچنے کی توفیق دیتا ہے, یا پھر اسی طرف بندہ چلتا ہے جدھر وہ چاہتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اسی طرف اسی راستے پر وہ چلتا ہے. اخلاص شیطان کے تسلط سے انسان کو بچا لیتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہم کو ضرورت ہے پھر اپنے اندر پیدا کرنے کی؟ کہ ہم بھی اخلاص پیدا کریں. ویسے میں شیطان کے بہکاوے سے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہ بہکا سکے گا, ہے نا؟ تو اخلاص انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. اب یہاں پر بھی جو دیکھیں سچویشن ہے, میں ترجمہ ہی پڑھ رہی ہوں, بس تبقل باب کے اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے, بس تبقا سبقت یعنی بھاگنا, اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, یعنی شوہر کو دیکھتے ہی, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ دیکھیں کہ یعنی کتنی مکر و فریب نظر آ رہا ہے نا, کہ ابھی خود کیا کر رہی تھی اور ابھی جیسے ہی جب پتہ چل گیا اس کا راز کھل گیا تو فوراً کیسے پلٹا کھا لیا. جو چالیں چلنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اصل میں, کہ اپنا گناہ دوسروں پر ڈال دیں. تو کہنے لگی کہ کیا سزا ہے اس شخص جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے, اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف نے کہا یہی مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی, وراودتنی ان نفسی و شہید شاہد من اہلیہا. اسی عورت کے اپنے خاندان والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کر دیتا ہے. آپ یہاں پر تھوڑی دیر رک کر سوچیں کہ اس وقت کے معاشرے کا کیا حال تھا, اور آج کی ویسٹرن کنٹریز اور آج کے معاشرے کو دیکھ لیجئے, یا پھر ان کا دیکھا دیکھیے ہمارے بھی مشرق میں جو مادر فدر آزادی ہو رہی ہے اس کا حال دیکھ لیجئے, کہ جو تھا ناخوں وہی خوب تر ہوا. یعنی وہاں پر برائیاں عام تھیں, خواتین اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسروں کے ساتھ انوالو تھی, اس کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے, اور مرد بھی کیسے تھے کہ ان کو اپنی خواتین کا علم تھا کہ وہ ایسی بہکی ہوئی ہیں, لیکن وہ مجبور تھے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. اور خواتین کا معاملہ کیسا تھا, یعنی وہاں کی جو خواتین تھی کہ وہ کیسے, یعنی اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو اختلاط مرد و زن کا اختلاط کیسے برائیاں پیدا کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں کا اخلاقی ماحول کیسا تھا. یوسف علیہ السلام کس گھرانے سے آئے تھے اور ان کی جو پاکیزہ طبیعت تھی, آپ دیکھیں ان کی اس پاکیزہ طبیعت نے اور اس تربیت نے اور اس ماحول نے ان کو اپنی یعنی برائی سے محفوظ رکھا, الحمدللہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سکھایا. لیکن جو مصر کی سوسائٹی تھی وہاں کا حال کیا تھا؟ اور یہاں پر پیچھے جو آیتیں ابھی آگے جو ہم پڑھیں گے, ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ترجمہ, اس میں آپ دیکھیں وہاں کے پورے ماحول کی جھلک دکھائی گئی ہے, اور اسے انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کے مہذب مصر میں بالعموم اور اس کے اونچے طبقے میں, یعنی جو ایلیٹ کلاس طبقہ تھا بالخصوص, خواتین کی آزادی قریب قریب اسی پیمانے پر تھی جس پر ہم آج اپنے زمانے کے اہل مغرب اور مغرب زدہ طبقوں میں دیکھتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو ایسے بگڑے ہوئے لوگوں میں رہ کر کام کرنا تھا, سوچے کتنا مشکل کام تھا, اور کام بھی ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ فرمان روائے ملک کی حیثیت سے کرنا تھا. اب ظاہر ہے کہ جو خواتین تھیں اور ایک حسین غلام کے آگے پیچھے جا رہی تھی, تو آپ سوچے کہ جب اگر یہ یوسف علیہ السلام جب فرمان روا بن جاتے, جب ایک وہاں کے گورنر جو بھی بڑے عہدے پر چلے جاتے, تو کیا کچھ نہ کرتی وہاں کی خواتین. تو یہاں پر اللہ تعالی نے شروع میں ہی اس آزمائش سے یوسف علیہ السلام کو گزروا دیا تاکہ آگے چل کر وہ اس کا سدے باب کر سکے, ان کو پختہ کر دیا. اور دوسری جو خود خواتین مصر کو بھی ان سے مایوس کر کے ان کے لیے سارے فتنوں کا دروازہ ہی بند کر دیا. سبحان اللہ. اب یہاں پر بھی ہمیں قرآن کے قصے میں جو ہمارے لیے سبق ہے, احسن القصص کہا گیا ہے جس کو, تو ظاہر صورت اللہ تعالیٰ نے جس کو احسن القصص کہا ہمارے لیے اس میں کافی سبق ہو سکتے ہیں اور ہیں الحمدللہ, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. قمیض کا ذکر ہے اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان میں سے ایک گواہ کو کھڑا کر دیا. اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ پوری دنیا میں سارے کے سارے لوگ برے نہیں ہوتے ہیں, یا آپ کے آس پاس سارے کے سارے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوتے ہیں. دشمنوں میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی دوست ضرور چھپا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اچھائی رکھی ہے. اصل میں آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں دیکھا جائے تو جو ظلم و ستم ہے, جو ناانصافی ہے, لیکن خود مسلمانوں ہی کے حق میں نان مسلمز کھڑے ہوتے ہیں یا نان مسلم سپورٹ کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ آج دنیا میں آپ خود دیکھیں فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے, اور بھی دنیا کے کئی علاقوں کا حال ہمارے سامنے ہے. خود ہندوستان میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جب جو ایسے جو گودھرا واقعہ ہوا تھا اس میں خود کئی نان مسلم وکیل تھے یا جو خبریں دینے والے لوگ تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے, اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سارے کے سارے ہی لوگ خراب نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں اچھائی رکھ دی ہے وہ ضرور انسان کو کچوڑ کے لگاتی ہے, اور اس کا ضمیر اس کو اکساتا ہے کہ تم حق کا ساتھ دو. چاہے ہو سکتا ہے وہ لوگ ہم مزاج نہ ہوں, ہم مذہب نہ ہوں, لیکن سچائی کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اسی خاندان سے, یعنی اس عورت کے خاندان والوں ہی میں سے ایک شخص شہادت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اور سبحان اللہ کی کتنی صحیح بات کہی اس نے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں جو یہ جو انٹلیکچوئل ہے, یا جیسے آج کل وکیل ثبوت پیش کرتے ہیں نا, دلیل پیش کرتے ہیں, تو یہ ہر زمانے میں کیسی رہی ہے. اور یہ صرف مسلمانوں کی جارہ داری نہیں, بلکہ سب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جس کو بھی ذہن دیا ہے, عقل دی ہے, وہ ضرور اس بارے میں سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے, اور کوئی نقطے کی بات پیش کرتا ہے, ایسا نقطہ پیش کرتا ہے جو سمجھ میں آ جائے. تو کہا کہ قمیض سے اگر آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے, اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا, یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں, واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف, اس معاملے سے درگزر کر, اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ, تو ہی اصل میں خطا کار تھی. یعنی شوہر اچھی طرح جان گیا تھا, یعنی مسٹری سالو ہو گئی. اب جیسے بات ہے, وہ خاتون جو تھی, بعض مفسرین یہ بھی لکھ دیں کہ پولیٹیشین کے گھر سے تعلق رکھتی تھی نا وہ عورت, تو لہٰذا فوراً پلٹا کھایا اور فوراً اپنا سارا گناہ یا اپنا سارا قصور یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے بھی وہیں کا وہیں معاملہ سالو کروا دیا, اور کیسے ان کے حق میں گواہی دینے لگائی. تو جو گواہی دینے والا تھا, اس نے کیا کہا کہ اس نے قمیض پر توجہ دلائی. قرینے کی ایک اور شہادت, اس نے قمیض کی طرف توجہ دلائی اور اسے صاف ظاہر ہو گئے کہ عورت کے اوپر تو کوئی نشان نہیں ہے, یعنی عورت کا تو لباس صحیح سلامت ہے, قمیض تو یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہے, تو کس نے کس پر زیادتی کی دیکھا جائے. تو سبحان اللہ, یہاں پر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شاہد جو گواہی دینے والے نے گواہی دی, اب عزیز مصر نے تو کہہ دیا کہ اے عورت تو ہی اپنی خطا کی معافی مانگ, تو ہی قصوروار ہے, اور اے یوسف تو درگزر کر. تو کہا جاتا ہے, بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ عزیز مصر نہیں چاہتے تھے کہ جو گھر میں بیوی کا یہ معاملہ ہوا تو اس کی خبر لوگوں کو پہنچے, لیکن ظاہر سی بات اتنے بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی تو فوراً چرچا ہو گیا. اس سے اس وقت کے مصر کے معاشرے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی وہاں پر ایسے چرچے ہونا, چہمے گوئیاں ہونا کتنی عام بات تھی. یعنی جو بھی معاشرہ جب بگڑ جاتا ہے, جو معاشرے میں بگاڑ آتا ہے, تو وہاں پر اچھی باتوں کی بجائے ایسی بری باتوں پر توجہ دی جاتی ہیں. جو لوگوں کے گھروں کے ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ اسی طرح افیئرس پر یا اسکینڈلز پر ہوتے ہیں. جبکہ ہم سورہ نور میں پڑھتے ہیں ہمیں کیا تاکید کی گئی, آپ دیکھیں سبحان اللہ, ہمارا دین ہمیں کتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے کہ اور جب جب لوگوں کے پاس کنسٹرکٹیو کام کرنے کو نہ ہو تو پھر وہ ڈسٹرکٹیو کاموں پر اس طرح سے ڈسکشن کرتے ہیں. اور گھروں میں گفتگویں یہی ہوتی ہے کہ اچھا فلاں کے فلاں سے تعلقات ہیں, فلاں کا فلاں سے افیئر چل رہا ہے, فلاں کے اسکینڈلز ہیں, اس طرح کی باتیں. اور یہ باتیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. کسی کے اسکینڈلز کو ڈسکس کر کے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے بھلا بتائیے؟ اور کہ برائیوں کو ڈسکس کرنے سے برائیاں ختم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ یعنی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ فحش باتوں کا ذکر ہی نہ کیا جائے, اس کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے, ایسے افیئرز کو, ایسے اسکینڈلز کو وہیں دفن کر دیا جائے, دبا دیا جائے. سورہ نور میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو آپ پر الزام لگایا تھا واقعہ عفق میں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مسلمانوں کو؟ کہ تمہاری زبانیں ایک سے لے کر دوسرے تک چلتی چلی گئی, تم نے کیوں نہ دل میں گمان کیا کہ یہ تو غلط بات ہے؟ تو جب ایسی کوئی بات ہے تو وہیں خاموش ہو جانا چاہیے, ان اسکینڈلز کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں ایک گھر کا ڈسکشن بتایا جاتا ہے, ابو ایوب انصاری کے گھر کا ڈسکشن, کہ جب ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ ایسا اور ایسا معاملہ کچھ سنا ہے آپ نے, تو انہوں نے کیا کہا کہ تم عائشہ سے زیادہ پاک باز ہو؟ کہ تم ایسا کر سکتی ہو؟ اور کیا میں صفان بن معطل سے زیادہ پاک باز ہوں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. تو یہ مسلمان گھرانوں کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ ان اسکینڈلز کو ڈسکس نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں جب آپ کے پاس کرنے کو کوئی اچھا کام نہ ہونا تو پھر یہ برائیوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو وہاں کی عورتیں بھی کتنی بگڑی ہیں, اس وقت کے معاشرے کی حالت کس طرح نظر آتی ہے, اور کیا وجوہات تھی کہ وہاں کی خواتین اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث تھیں. تو جب خواتین ملے تو کس طرح کا ڈسکشن ہونا چاہیے؟ جب کچھ عورتیں ملتی ہیں, جب مجلسیں ہوتی ہیں منعقد, تو کیا ہونا چاہیے؟ جی, دین کی باتیں ہوں, اصلاح کی بات ہو. جن قوموں میں, جن معاشروں میں زنا اور فحش کام عام ہو جاتے ہیں وہ معاشرے اسی طرح سے بگڑ جاتا ہے, اور پھر وہاں بیماریاں عام ہو جاتی ہیں, اور یہ آخرت سے بے پرواہی کا دراصل نتیجہ ہے. لیکن اس کا نتیجہ سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ نہیں ہے. یعنی گناہ پر دیدہ دلیری, تو آپ دیکھیے کہ مجلس میں یہ ذکر کر رہے ہیں. یعنی جب قوموں کے مزاج اپنی غلطیوں کو درست ثابت کرنے میں ہو جائے تو وہاں کے بگاڑ کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. یعنی ان خواتین نے اپنی برائیوں پر ندامت اور شرمندگی تو نہیں دکھائی, الٹا کیا کیا کہ اس پر ڈسکشن چل رہے ہیں کہ اچھا, جو آپ دیکھیں یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ دیکھ لیجیے کہ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے, ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی باتیں سنی, مکارانہ باتیں, تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی, اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی, اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ سر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی, حاشا للہ, یہ شخص انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا, دیکھ لیا, یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہانا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل اور خوار ہوگا. سوچیں ذرا کتنا برا حال. یعنی اس سوسائٹی کا منظر ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ برائی پر کس طرح سے دیدہ دلیری, کس طرح سے ہٹ دھرمی. حالانکہ شوہر نے کہہ بھی دیا کہ تو غلطی سے, تیری غلطی ہے, تو اس پر معافی مانگ, لیکن اس کے باوجود بھی اس عورت کی بھٹائی آپ دیکھیں. بائبل اس کا نام زلیخہ بتاتا ہے, زلیخہ یا زلیخہ پتہ نہیں. اور لاہور والا قطل بلینی ہماری اتنی لا علمی ہے, نہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں نہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, بے سمجھے بوجھے قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں. کہ جب ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے, ہمارے پڑوس میں ایک جگہ کہیں شادی ہوئی تھی, تو وہاں پر وہاں کے جو خطبہ جو شادی کے وقت ہوتا ہے, تو اس میں دعا کر رہے تھے کہ دونوں میں زلیخہ اور یوسف کی جیسی محبت ڈال دے. لاہور والا قطل بلّہ, یعنی کیا کوئی قرآن پڑھنے والا, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا یہ دعا کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے. تو یعنی ہمارے یہاں پر کچھ علم ہی نہیں ہے, قرآن کو سمجھ کر پڑھتے بھی نہیں ہیں. اور یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ اس عورت کو کیسا, یعنی یہاں پر قرآن اس عورت کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے, اور کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی اس سے ہو گئی تھی, وہ تو عزیز مصر کی بیوی تھی. بائبل اور تورات میں بھی کچھ کچھ الزامات لگائے گئے ہیں یوسف علیہ السلام پر اس طرح سے، اور بائبل اور تورات وہ تو ہے ہی انبیاء کرام پر الزام لگانے کے لیے، انہوں نے اپنے کوئی نبی کو نہیں چھوڑا، بنی اسرائیل نے ہر نبی پر غلط الزام لگائے ہیں، اور سبحان اللہ قرآن ایک واحد کتاب ہے آج ہمارے پاس، ذریعہ سورس صحیح سورس، جو انبیاء پر جو ان لوگوں نے الزامات لگائے تھے قرآن اس کی تصحیح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل واقعات کیا ہیں. یہاں قرآن نے اصل واقعات بتا دی ہم کو، چاہے وہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو، یا داؤد علیہ السلام کا، یا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو، انہوں نے ہر نبی پر کچھ نہ کچھ الزام لگایا بنی اسرائیل نے، اپنے انبیاء کو تو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، تو آپ سوچے کہ وہ عام مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. جو قوم اپنے نبیوں کو اس طرح سے تکلیف دے سکتی ہے تو وہ عام لوگوں کو کتنی تکلیف نہیں دے گی. آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے الٹا ان خواتین کو بلایا، یعنی اپنے کام کو ڈھٹائی سے ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے جو اگر کیا تو کوئی غلط تھوڑی کیا ہے، تم خود دیکھو کہ یہ شخص ایسا ہے، تو تبھی تو میں نے کوشش کی تھی اس کو رجھانے کی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو ضیافت کا انتظام کیا، مجلس آراستہ کی، اور ہر ایک کے آگے چھری رکھ دی، اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے لگایا تو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، یعنی ان کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی. یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہاتھ میں چھری تھی اور وہ فروٹس کاٹ رہی تھی تو وہ چھری فروٹس پر چلنے کی وجہ ان کے ہاتھوں پر چل گئی، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. یعنی سبحان اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام، یعنی کیسی اللہ تعالیٰ نے شخصیت اور پرسنالٹی بنائی تھی کہ وہ فرشتے لگتے تھے، نیک اور پاک باز. تو ان خواتین کا حال ہمیں پتہ چلتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بیٹھیں ڈسکشن کریں یا ہم کسی سے ملاقات کریں یا جب خواتین کی کچھ محفلیں، جیسے آج کل ٹی پارٹیز بہت ہوتی ہیں یا ایسی مجلسیں بہت منعقد ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہماری گفتگو، ہمارا ٹاپک کیا ہونا چاہیے کہ اسکینڈلز کو ڈسکس کیا جائے، افیئرز کو ڈسکس کیا جائے، یا بے حیائی والی باتوں کو ڈسکس کیا جائے، یا پھر اللہ کا ذکر کیا جائے. تو جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ مجلس قیامت کے دن کیا ہوگی، حسرت کا باعث ہوگی. تو کتنا ضروری کہ جب ہم ملے تو ہمارا ڈسکشن قرآن پر ہو، اچھی باتوں پر ہو، اصلاح معاشرہ پر ہو، نہ کہ ایسی بیکار باتوں پر. یعنی آپ اس کی ڈھٹائی دیکھیے عزیز مصر کی بیوی کی، کہ اس نے الٹا ان کو بلا کر اپنی بات پر وہ چاہا، یعنی اپریسیشن چاہا کہ میں نے جو کیا کوئی برا نہیں کیا، نعوذ باللہ، یعنی برائی پر ان سے سپورٹ چاہا. سبحان اللہ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کی کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تم نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. سبحان اللہ، لوگ جرم کر کے جیل جاتے ہیں، یہاں یوسف علیہ السلام جرم سے بچنے کے لیے جیل جا رہے ہیں. سوچیں ذرا، ان کی نیکی اور تقویٰ کا ایک عجیب سا نقشہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. یعنی جو لوگ باہر کنٹری میں جاتے ہیں، یوروپ اور امریکہ وغیرہ جاتے ہیں، آپ وہ جانتے ہوں گے کہ ایسے معاشرے میں جانا جہاں پر اتنی زیادہ آزادی ہو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کے جو اونچے طبقے کی اخلاقی حالت تھی. عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو بلایا ہوگا، وہ ظاہر سے بڑے بڑے عمرا اور عوسا کی بیویاں ہوں گی نا، عہدے داروں کے گھروں کی بیگمات ہوں گی. ان عالی مرتبہ خواتین کے سامنے جب وہ نعوذ باللہ اپنے یوسف علیہ السلام کو پیش کرتی ہے کہ وہ کیسے خوبصورت ہیں، کیسے ہیں، جن کو اس نے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اب وہ ہو سکتا ہے وہاں پر جب ان کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو اب ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں گی یوسف علیہ السلام پر. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان عورتوں کی چاروں سے مجھے بچا لے. انہیں ان عورتوں نے یہ پلان کیا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں سزا دیں گے یا جیل بھجوا دیں گے. تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آج عورتوں کی جس آزادی اور بے باکی کو 20ویں صدی کی ترقیات کہا جا رہا ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ دقیانوس سے سینکڑوں برس پہلے مصر میں یہ اسی شان کے ساتھ پائی جاتی تھی جیسے آج اس روشن زمانے میں پائی جا رہی ہے یہ آزادی، یہ بے حیائی۔ یعنی یہ آیت ہمارے سامنے ان حالات کا ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہے جن میں اس وقت یوسف علیہ السلام اس وقت مبتلا تھے۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک نوجوان جو ایک بدریانہ زندگی سے نکل کر یہاں پر آئے ہیں اور جلا وطنی میں ہیں، دیکھا جائے تو غلامی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اور جن کے پاس ہیں وہ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، پائے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی امیر لوگوں کے گھر میں ہیں۔ پہلے تو ایک عورت پیچھے پڑی تھی، اب تو یہ ساری عورتیں ہیں جو ان کے پیچھے پڑی ہیں، اور پورے شہر میں ان کا چرچا پھیل جاتا ہے یوسف علیہ السلام کا، اور تمام گھرانوں کی عورتیں ان کی طرف آتی ہیں اور ان کو بہکانے کی کوشش کرتی ہیں، ہر طرح کی تدبیریں کرتی ہیں ان کو بہکانے کے لیے، اور گناہ کا دروازہ ان کے سامنے کھول دیتی ہیں۔ لیکن سبحان اللہ کہ یوسف علیہ السلام کیسے پاک باز اور کیسے اللہ تعالی کی برہان ان کو نصیب ہوئی تھی کہ اس معاشرے میں جا کر وہ آزاد نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے ان عورتوں کی چالوں سے بچا لے، ان کے فتنوں سے مجھے بچا لے، اور اے اللہ تعالی مجھے جیل منظور ہے، قید خانہ جانا منظور ہے، لیکن میں نے عورتوں کی چالوں میں نہیں آنا چاہتا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی پاک بازی کی انتہا آپ سوچیں۔ تو نوجوانوں کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کسی معاشرے میں جا کر وہاں آزاد نہیں ہوا جا سکتا، سوری چاہے حضرت مریم ہو چاہے یوسف علیہ السلام ہو۔ اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے کا اثر ہو گیا ہے، سوسائٹی کا اثر ہو گیا کہ اس وجہ سے بہک گئے ہیں، سوسائٹی میں اس طرح سے بے حیائی ہے، لیکن مریم علیہ السلام ایسے اسی معاشرے میں کیسی پاک باز تھیں، عبادت گزار تھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ اور یوسف علیہ السلام اس معاشرے میں جا کر جہاں کی عورتیں کو دعوت دے رہی تھیں، لیکن سبحان اللہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کی۔ تو جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ سات لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک وہ نوجوان جس کو کسی حسن والی مالدار عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن وہ اس سے منہ موڑ لے اور اپنے آپ کو بچا لے، تو ایسا نوجوان بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے لیے آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی، نازک ترین مرحلہ تھا، دیانت، امانت، عفت، حق شناسی، راست روی، اپنے آپ کو روکے رکھنا، توازن، یعنی یہ جو غیر معمولی صفات تھی ان کے اندر جو ان چھپی ہوئی تھی وہ سب یہاں سامنے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا ان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہوگا اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے دفع کر دی، انہیں دور کر دی، بے شک وہی سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی سیرت کو ایسی سبحان اللہ ایسی مضبوطی بخشی تھی جس کے مقابلے میں ان عورتوں کی ساری تدبیریں ناکام ہو کر رہ گئیں اور انہوں نے جیل جانا منظور کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب قید خانے میں وہ تھے، قید خانے میں ایک الگ منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ قید خانے میں دو غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم پر اور تمہارے تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا اور اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ تقریر جو اس پورے قصے کی جان ہے، جو خود قرآن میں بھی توحید کی بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر ہے۔ اور اس کا اشارہ ہم کو اہل کتاب کی کوئی کتاب میں نہیں ملتا ہے. یعنی وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو ایک دانشمند اور پرہیزگار آدمی کی حیثیت سے تو پیش کرتے ہیں, مگر قرآن صرف یہی نہیں بلکہ ان کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بھی سامنے لاتا ہے کہ انہوں نے کیسے توحید کی دعوت دی. یعنی جو پیغمبرانہ مشن تھا یوسف علیہ السلام کا, اس کو بھی انہوں نے سامنے رکھا, اور دعوت اور تبلیغ کا کام انہوں نے قید خانے ہی میں شروع کر دیا تھا. سبحان اللہ, یہ تقریر ایسی نہیں کہ اس پر سے ایسی گزر جایا جائے. یعنی پہلا موقع ہے جب یوسف علیہ السلام دین حق کی تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں. اس سے پہلے ان کی داستان حیات کے جو باب قرآن نے پیش کیے ہیں وہ صرف اخلاقی فاضلہ یعنی ان کی ذاتی سیرت سے تعلق رکھتے ہیں, مگر تبلیغ کا نشان وہاں نہیں ملتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے وہ تربیت کے مراحل میں تھے. نبوت کا کام عملاً اس قید خانے کے مرحلے میں ان کے سپورٹ کیا گیا, اور نبی کی حیثیت سے ان کی پہلی تقریر سمجھی جائے گی. اور یہ بھی پہلا موقع ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں سے ہوں, یعقوب کی اولاد میں سے ہوں, بلکہ یہاں قید خانے میں انہوں نے ذکر کیا. یعنی جب ان کو کنویں سے نکالا گیا, مصر میں بیچا گیا, یا عزیز مصر کے گھر آئے, یا جب جیل بھیجا گیا, جب انہوں نے نہیں بتایا یہ بات, بلکہ اب جیل جانے کے بعد یہ بات وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان انبیاء کی اولاد ہیں. یعنی ان کے باپ دادا کوئی غیر معروف لوگ نہیں ہیں. قافلے والے خواہ اہل مدین ہوں یا اسماعیلی, دونوں ان کے خاندان سے قریبی تعلق رکھنے والے تھے, اور اہل مصر بھی کم از کم ابراہیم علیہ السلام سے تو واقف ہی تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے پہلی بار اپنے باپ دادا کا نام لیا اور توحید کی دعوت پیش کی. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جس طرح سے اپنی تبلیغ کے لیے موقع نکالا, اس میں حکمت تبلیغ کا ایک اہم سبق ملتا ہے کہ دو آدمی اپنا خواب بیان کرتے ہیں, اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں, اس کی تعبیر پوچھتے ہیں. جواب میں آپ یہ کہتے ہیں کہ تعبیر تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا, مگر پہلے یہ سن لو کہ اس علم کا سورس کیا ہے جس کی بنا پر میں تمہیں تعبیر بتا رہا ہوں. اور اس طرح ان کی بات میں سے اپنی بات کہنے کا موقع نکال کر آپ نے ان کے سامنے دین کو پیش کر دیا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فی الواقع کسی شخص کے دل میں اگر تبلیغ کی دھن سمائی ہوئی ہو اور وہ حکمت بھی رکھتا ہو تو کسی خوبصورتی کے ساتھ وہ گفتگو کا رخ اپنی دعوت کی طرف پھیر دے گا. یعنی جب انسان کو دھن لگ جاتی ہے کسی بات کی تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ اپنی بات کہنے کا موقع نکال ہی دیتا ہے, پیش کرنے کا موقع. یعنی دائی کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہیں کہ اپنی بات کو کس طرح سے پیش کیا جائے اور کس موقع پر پیش کیا جائے, یا اپنے کام کی شروعات کیسے کی جائے. تو موقع شناسی یعنی وقت کو دیکھنا. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جو نادان مبلغ ہوتے ہیں اپنی بات کو اتنی غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اس کی بات کا اثر ہونے کی وجہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے. یعنی موقع کا لحاظ کیے بغیر لوگوں کو بات پہنچانا, یہ دراصل نادانی ہوگی. تو دعوت دین پیش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, صحیح ڈھنگ کیا ہے, یہ ہمیں یوسف علیہ السلام سے سیکھنے کو ملتا ہے. سبحان اللہ, کتنی بہترین طریقے سے وہ سامنے والے کو بات بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی یعنی عام عقل رکھنے والا شخص اس کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اس وقت ان کے مخاطب جو دو لوگ تھے ان کے دل میں یہ بات اتر گئی ہوگی, کیونکہ وہ نوکر پیشہ غلام تھے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو خوب محسوس کر سکتے تھے کہ ایک آقا کا غلام ہونا بہتر ہے یا بہت سے آقاؤں کا غلام, اور سارے جہان کے آقا کی بندگی بہتر ہے یا بندوں کی بندگی بہتر ہے. اور یہ نہیں کہتے کہ سیدھا میرے دین میں آ جاؤ, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے سوا ہم کو کسی کا بندہ نہیں بنایا, مگر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ, بہت ہی بہترین تقریر ہے. اصل میں دیکھا جائے تو ایک دائی کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا, اسے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا, اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہے. بات کہتے ہیں کہ ان کی جو قید خانے میں جو ان کی کتنے دن گزرے, یعنی کتنی مدت انہوں نے گزاری وہاں پر. کچھ کہتے ہیں کہ 10 سال, کچھ کہتے ہیں کہ 12 سال, کچھ کہتے ہیں کہ 6 سال, واللہ عالم. لیکن وہ بھول گئے جن کو انہوں نے ذکر کرنے کا کہا تھا. آپ سوچیں کہ کس طرح سے انہوں نے 8-10 سال گزارے ہوں گے. لوگ سمجھتے کہ قرآن میں چونکہ ان کے ایک ہی واس کا ذکر ہے, اس لیے انہوں نے صرف ایک ہی دفعہ دعوت دین کے لیے زبان کھولی تھی, مگر یہ تو بالکل غلط بات ہوئی، کیونکہ کسی پیغمبر کے تعلق سے یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ صرف ایک بار تبلیغ کر دے اور بعد میں خاموش بیٹھ جائے، بلکہ جو صحیح بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اصل کام سے کبھی غافل نہیں ہوئے، جتنے سال بھی وہ قید خانے میں رہے وہ اپنی دعوت کو پیش کرتے رہے اور کام کرتے رہے، اور جب لوگ ان سے خوف کی تعبیر پوچھتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دین کی تبلیغ شروع کر دیتے ہوں گے، لہذا انہوں نے اس کو بھی کام میں لایا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا تھا کہ اگر تم آزادی پا گئے اور تم یہاں سے نکل گئے جیل سے تو تم ذکر کرنا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تھی کہ اصل جو حقیقت واقع ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے، کہ ان کو تو بلا وجہ بے گناہی میں جیل میں ڈالا گیا ہے نا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوئی گناہ تو کیا ہی نہیں تھا، یوسف علیہ السلام نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بات وہ قیدی، جس قیدی سے انہوں نے ذکر کیا تھا، قیدی یہ بات بھول گیا اور وہ کئی سال جیل میں رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اور اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کو تیار کرتا ہے آگے کے مراحل کے لیے، آگے کے کام کے لیے۔ تو ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا اس سے کیا، ایک بار اس کو تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آیا اور کیا سیکھے ہم نے۔ ایک تو قرآن کی ہمیں فصیح اور بلیغ زبان کا پتہ چلتا ہے کہ بہترین قصص اور صحیح حالت بتانے والی عظیم کتاب جو رسول اکرم پر نازل ہوئی قرآن ہے الحمدللہ، یعنی اتنی فصیح زبان ہے یہ کہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، ہر ذہین اور عقل مند آدمی سے سمجھ سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے باقی رہے گی اس کی یہ شیریں بیانی۔ اور نحن نقصو، یعنی ہم سنا رہے ہیں یہ قصہ تمہیں، اور وہ قصہ کیسا ہے، احسن القصص ہے، یعنی سب سے بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ، سبحان اللہ۔ تو بہترین قصہ ہم کو سننے کو ملا، اور اس کے بعد خواب کی بات کی گئی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد کو سنایا، والد نے غور سے ان کے خواب کو سنا اور ان کو اچھی بشارت دی، پھر کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا، ان سے ان کی دور اندیشی پتہ چلتی ہے والد کی، اور ان کو اس بات کا ضرور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو بھی نبوت کے لیے چنے گا اور ایک وقت آئے گا کہ سب ان کے آگے جھکیں گے۔ پھر ہمیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ ملتا ہے، برادران یوسف کا، کہ کیسے انہوں نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کے خلاف سازش کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو وہ سازش اپنے بھائی کے خلاف کر رہے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ ان کی ترقی کے لیے ان کو آگے لے جا رہا ہے۔ پھر جب ان بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر چکے، تو یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، یعنی یہ نہیں کہا، مورد الزام نہیں ٹھہرایا اسی وقت، ان کو برا بھلا نہیں کہا کہ میں تمہیں جان گیا ہوں، تم ہی چال باز ہو، تم ہی برے ہو، تم نے ہی ایسا کیا، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ صبر کر لیا، خاموشی سے صبر کے گھونٹ پی لیے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لا ملائے گا۔ اور اب دیکھیں کہ یہ جو قصہ ہے یہ انہیں کتنی کہانیوں کی صورت میں آج دیکھا جائے تو ساری کہانیاں اسی پر بیسڈ ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ قمیص کو خون میں بھگا کر لانا یا بھیڑیے نے کھا جانا، اس طرح کی باتیں کتنی مشہور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی کر دی تھی کہ تم پریشان نہ ہونا، تم ضرور ایک دن یہاں سے نکلو گے اور تمہارے یہ بھائی تمہارے سامنے سر نکو ہو کر آئے گے، یعنی ایک طرح سے آپ کو سپورٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کے دل کو مضبوط کیا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر مشکل وقت میں مدد فرماتا ہے، ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ حامیم سجدہ میں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خوشخبری دیتے ہیں ان کو، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، اگر وہ اس بات کو سمجھے تو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ بھائی ہی ایسی سازش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مصر لے جانا چاہتا تھا کہ یوسف کے بھائی ان کے خلاف سازش کریں گے قافلے والوں نے کہہ کر چھپائی تھی کہ یوسف ان کے سامنے تجارت میں شامل ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورتحال کو تبدیل نہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لے جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت اس میں پوشیدہ تھی، جس کا فیصلہ تقدیر الہی نے بہت پہلے کر دیا تھا. سبحان اللہ، تو سارے معاملات ویسے ہوتے گئے جیسے اللہ نے چاہا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم خود یہ چالنج چل رہے ہیں، لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تھا کہ وہ مصر پہنچ جائیں. پھر وہاں پر بھی آپ دیکھیں جب پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو برغلانے کی ناکام کوشش کی. یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی. عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی صحیح الہ حاصل کرنے لگی. تب اللہ تعالیٰ نے وہی مکر و فریب کو یہاں بیان کیا اور ان کو بچا لیا، یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے یوسف سے وہ نازیبہ مطالبہ کیا جو آپ کے مقام اور مرتبے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ وہ مال و جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ جاہ و جلال اور بھرپور شباب حاصل تھا. اس نے غلط کام کروانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. تو بعض کہتے ہیں کہ وہ عزیز مصر یعنی وہاں کے گورنر کی بیوی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ شاہ مصر کی بھانجی تھی، جو بھی رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو برائی سے بچا لیا. تو سات جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، سات قسم کے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے یعنی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک انصاف کرنے والا حکمران، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے والا انسان، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپسی تک اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے دوست جو اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالت میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں کے ہاتھ سے کیا دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوتی ہے، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اور وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہہ دیا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. صحیح بخاری. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچائے محفوظ رکھا، اور یہ ان کے اخلاص کی وجہ سے تھی، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے تھی، جو اس سے وہ بچے رہے الحمدللہ. پھر ہم مصر کی عورتوں کا حال دیکھتے ہیں، وہاں کے معاشرے کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ وہاں کی خواتین کا کیا لیول تھا، کہ عزیز مصر کی بیوی کا شہر میں چرچا اور زنانہ مصر کی ضیافت، یعنی اس نے اپنی بات اپنے کام کو برا نہ جانا، عزیز مصر کی بیوی نے الٹا خواتین کی دعوت کر کے اپنی بات کو صحیح پیش کرنا چاہا. اور سبحان اللہ، تمام عورتوں نے گواہی دے دی کہ حاشا للہ، یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے، بزرگ فرشتہ ہے. انس صدی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج والی حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت یوسف کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ انہیں آدھا حسن دیا گیا ہے. صحیح مسلم. تو بہت سارے علماء کہتے ہیں، امام سہیلی اور دوسرے علماء اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم سے آدھا حسن دیا گیا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، لہذا آپ انسانی حسن جمال کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے. جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا سا قد و قامت اور حسن حاصل ہوگا، اور یوسف علیہ السلام کا حسن آدم سے نسل تھا، اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان ان دونوں سے زیادہ حسین کوئی انسان پیدا نہیں ہوا. واللہ اعلم. تو یہ تمام باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اس کے بعد جو باقی کا بچا ہوا حصہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ کافی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں اس قصے میں جس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اسے سیکھنے والا بنائے اور ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ تقوی والی صفات پیدا ہوں. آمین انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.